الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على سيد الانبياء واشرف المرسلين واهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما على الامام المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتخذوا أيمانهم جملة.
بارئ الإسلام وسيرة پیغمبر أكرم، آج کی اس تقریر میں ایک ایسا اہم ترین واقعہ بیان ہو رہا ہے جو بظاہر تو بہت ہی مختصر ہے، لیکن اس میں آخر واقعہ ختم ہونے کے بعد تین ایسی اہم باتیں پیش آئیں کہ جن میں سے خصوصیت کے ساتھ تیسری بات کے اثرات بعد میں اسلام کی تاریخ پر بہت گہرے پڑے، بلکہ محرقین کا تو یہ نظریہ ہے کہ آج تک عالم اسلام جن پریشانیوں میں مبتلا ہے اس میں تاریخ کے اس واقعے کے جملے کا بھی دخل ہے، جسے میں بہت کھل کے بیان نہیں کر پاؤں گا، لیکن مولا کا ایک ایسا جملہ ہے اس واقعے کے اندر کہ جس کی وجہ سے اس کے بعد ہمیشہ علی اور اولاد علی سے اس جملے کا انتقام لیا گیا اور کوشش کی جاتی رہی، اس کے بعد پھر کبھی علی کو تاریخ اسلام اطمینان کے ساتھ نہ بیٹھنے دیا جائے. بس اس سے زیادہ وضاحت ممکن نہ ہو پائے گی، اور یہ جملے بھی میں نے شروع میں اس لیے کہتی ہے کہ جب وہ واقعہ آپ کی منزل پر آئے گا تو شاید اس وقت یہ جملہ کہنا بھی میرے لیے خاصا مشکل ہو جائے. بہرحال موجودہ سال کی آٹھویں اور مجموعی اعتبار سے تقریر نمبر 87 مسلسل چار پانچ چھ تباری ان واقعات کے بارے میں ہو گئی کہ جو جنگ احد کے بعد اور جنگ خندق سے پہلے پیش آئے. اب بڑی تیزی کے ساتھ ہماری گفتگو غزوہ خندق کے عنوان پر ہونے جا رہی ہے، اور آج تو نہیں لیکن اگلی تقریر میں غزوہ خندق کے حالات تک ہم لوگ بہت جائیں گے. فی الحال اس سال کے حالات شروع ہو چکے ہیں جس سال خندق کی لڑائی ذوالقعدہ کے مہینے میں واقع ہوئی. ذوالقعدہ کا مہینہ اسلامی تاریخ کا گیارہواں مہینہ ہے. ابھی اس سال کے تیسرے چوتھے اور پانچویں مہینے کے حالات بیان ہو رہے ہیں. یہ سال ہے ہجرت کا پانچواں سال، اور پیغمبر پر اسلام کی عمر مبارک اس وقت تک تقریباً 57 سال کی ہو چکی ہے. 92 سال کے حالات بیان ہو رہے ہیں. ربیع الاول سن 5 ہجری، اور یہ تمام کے تمام جو مہینے گزرے جنگ احد کے بعد سے لے کے جنگ خندق کے درمیان جو تقریباً 2 سال کی مدت بنتی ہے، اس میں قریش مکہ مسلمانوں کو آرام اور چین سے بیٹھنے نہ دیا، براہ راست میدان میں نہ نکلے، لیکن عرب کی تمام اطراف کے مدینوں کو مسلسل اکسایا جاتا رہا، سازشوں کے ذریعے سے ان کو بھڑکایا جاتا رہا کہ وہ آ کے مسلمانوں پہ حملے کرتے رہے. اسی سلسلے ایک چھوٹی سی بات جس کو میں اس لیے نظر انداز کر گیا پچھلی تقاریر میں، اگرچہ سننے والوں کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بہت ساری ایسی باتیں جو تاریخ میں سرسری آ گئی انہیں بھی تقاریب میں بہت تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں صرف وہی واقعات یہاں پہ بیان ہوتے ہیں جو میرے خیال میں کسی نہ کسی انداز سے سننا اور سمجھنا ضروری ہے, ورنہ حقیقت میں کتنی ہی لڑائیاں اور سہی ایسے جن کا نام تک میں نے نہیں لیا تاکہ یہ گفتگو آپ کے لیے بہت زیادہ بوجھل خوش اور بہت زیادہ پتیوں کے نام آنے سے مشکل بن کے نہ رہ جائے. اسی اعتبار سے میں نے انہی مہینوں کے حالات میں سے ایک لڑائی کا تذکرہ چھوڑ دیا, لیکن بات مجھے یاد آیا یہ لڑائی ایسی ہے کہ دو تین سال کے حالات کے بیان ہوں گے بعد میں 6 اور 7 ہجری تو پھر اس کا تذکرہ ہوگا, اس وقت زیادہ تفصیل میں جانا ممکن نہ ہوگا. تو دوران تقریر ایک چیز رہ گئی تھی, دوران تقریر سے مراد سن 4 ہجری کے حالات میں, وہ سن 6 ہجری میں دوبارہ آنے والی, اس لیے پھر بھی 2-4 منٹ کے لیے اس کو سنتے چلیے. جیسا کہ میں گزشتہ 4-5 تقاریر سے مسلسل کہہ رہا ہوں اور آج کی یہ جملہ میری زبان سے ادا ہو چکا ہے کہ احد کی لڑائی اور خندق کی لڑائی میں 2 سال کا وقفہ, اور اس دوران قریش مکہ یعنی خود مکے والے براہ راست مسلمانوں کے سامنے نہیں آئے, لیکن احد کی لڑائی کے 1 سال بعد اور خندق کی لڑائی کے 1 سال پہلے جو 20 کا سال گزرا, اس میں قریش نے مکے سے نکلنے کی ہمت کی تھی, لیکن بعد میں واپس پلٹ گئے جس کے اثرات آگے چل کے قریش کے حق میں بہت برے ہوئے. اور وہ بات یہ کہ احد کی لڑائی میں جس وقت قریش بھاگ تو وہ اس طرح سے بھاگے کہ خود فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم جیت کے آ رہے ہیں یا ہار کے آ رہے ہیں. ایک نہ روٹی بن گئی, مدینہ بھی محفوظ ہے, رسول خدا بھی محفوظ ہے, اور ایک طرح سے ان کی کامیابی بھی تھی کہ مسلمان شدید نقصان پہنچایا, اگر بدر میں قریش کے 70 آدمی مرے تو احد میں مسلمانوں کے 70 مرے, لشکر اسلام بتر بتر تو ہو گئے, مسلمانوں کی فوج اسکیٹرڈ تو ہو گئی, چند گھنٹوں کے لیے مسلمان میدان سے بھاگ ہو گئے, تو وہ مطمئنی سے ہم جیتے, لیکن اس کو اپنی پوری بخابی نہیں سمجھ رہے تو لشکر کفار کے سردار ابو سفیان جاتے جاتے اعلان کر گئے کہ مسلمانوں اس سال تو ہم جا رہے ہیں, اگلے سال دوبارہ بدر کے موقع پہ لڑائی ہوگی. اچھا احد کی لڑائی اور بدر کی لڑائی میں ایک فرق ہے, بدر کی لڑائی ایک ایسے علاقے میں ہوئی کہ جو مدینے سے بھی دور ہے مکے سے بھی دور ہے, ٹھیک ہے بالکل درمیان میں نہیں ہے, مدینہ بڑا قریب ہے, لیکن بہرحال پرانا زمانہ ہے, آج کل کی طرح ہوائی جہاز اور ریلیں یا تیز رفتار گاڑیاں تو نہیں کہ اگر انسان شہر سے 200 میل بھی چلا جائے تو سپلائی لائن برقرار رہے. اس وقت 200 میل دور جانے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے آپ اپنے شہر سے 1000 میل دور چلے گئے, تو بدر ایک ایسا علاقہ جہاں نہ مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہ کافروں کو. احد کے اندر احد کا میدان تو مدینے سے اتنا ملا ہے اتنا ملا ہے اتنا ملا کہ آج احد کو مدینے کا حصہ اور مدینے کی جتنی بھی نئی آبادی جتنے بھی نئے مکانات بن رہے ہیں سب احد کے علاقے میں بن رہے ہیں, تو احد کو تو چیلنج دے کے ابو سفیان نہیں آ سکتا. اس کا تو مقصد یہ ہے کہ جیسے ایک انسان خود شیروں کے بٹ میں داخل ہو جائے وہ تو خود مسلمانوں کا مرکز, تو جاتے جاتے اس سفر تو پھر بھی احد میں اس لیے آ گیا کہ مسلمان عید کی چھٹیوں میں حفیظ تھے اچانک حملے ہو گئے. آئندہ سال کا چیلنج دے کے جا رہا یعنی مبارکباد کی دعوت دے رہا, آئندہ سال ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا اور اسی بدر میں ہوگا چاہے ایک دفعہ پہلے ہارے اور اس کا انتظام آج لے لیا. یہ وہ چیلنج دے کے گیا. یہ باتیں اس لیے کہ بیان کہ اسلامی امت اسلامی انقلاب اسلامی معاشرہ چلانے کے لیے ان باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے. بعض اوقات دشمن بچوں جیسے چیلنج کا جواب دینا بھی ضروری ہو جاتا, بڑے سے بڑے سنجیدہ ہو کر کچھ پیچھے ہٹنا ضروری ہو جاتا. سیرت رسول میں یہ سارے واقعات ہیں, وہ چیلنج دیے گئے کہ آئندہ سال ہمارا تمہارا خاتمہ پھر بدر میں ہوگا اور عبادت موقع میں ہوگی تاکہ دنیا دیکھے کہ آپ ہم کتنے طاقت عبادہ میں کیا خصوصیت ہوگی؟ عبادہ میں مقابلہ کیوں ہوگا؟ عبادہ کی خصوصیت کیا؟ اس بدر کی پہلی لڑائی رمضان میں ہوئی، بہت کی لڑائی شوال میں ہوئی، یہ زوقادہ کا چیلنج کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ سمجھنے کے لیے ذہن میں ایک بات رکھی، یہ عربوں میں حج اسلام سے پہلے بھی تھا، اور اگر جو خاصہ بگاڑ دیا تھا انہوں نے حج کو، حج اللہ کے لیے تھا، اپنے قبیلے اور خاندان کے لیے زیادہ بن گیا تھا، چنانچہ سورہ بقرہ کی جنایتوں میں حج کا تذکرہ وہاں کی یہ بھی آتا کہ جب حج سے واپس پلٹو، حج تب کرو تو حج کے آخر اللہ کا ذکر کیا کرو، اور ذکر تم آپ آئے تم جس طرح تم اپنے والدین کا ذکر کرتے، کیونکہ کسٹم ایک رواج ایک طریقہ اور وہ تو یہ تھا کہ حج کے موقع پر جب آخر حج میں آتے تھے منا، تب وہاں تذکرہ شروع ہوتا تھا، ہمارا خاندان یہ ہے، ہمارا خاندان یہ ہے، ہمارا خاندان یہ، اپنے اپنے آبا و اجداد کا ذکر ہوتا تھا. تو ایک تو یہ اللہ کے لیے ختم خاندانی مسئلہ زیادہ، اور پھر بیلا بیلا تجارت کاروبار یہ چیز اس میں بہت بڑھ گئی تھی، لیکن وہاں حج تھا، اور احترام حج کی وجہ سے حج سے ایک مہینے پہلے سے ساری جنگیں بند، حج کے ایک مہینے کے بعد ساری لڑائیاں بند، حتیٰ یہ کہ چور اور ڈاکو بھی اس دوران کافروں پہ کوئی حملہ نہیں کرتے، تاکہ جو آ رہے ہیں دور و دراز سے ان کو پورا ایک مہینہ مل جائے آرام سے سفر کرنے کے، اور اسی طرح واپسی میں بھی ایک مہینہ ان کو مل جائے اپنے اپنے وطن پہنچنے کے لیے. جب حج کر کے اپنے گھر پہنچ گئے تو یہ قافلے کی محرم کے اختتام پر یہ تین مہینے پورے سامان کے تھے. ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ آج جب سارے عرب کے قافلے مکہ آ رہے تو جہاں جہاں سے یہ قافلے گزرتے، جیسا میں نے عرض کیا کہ آپ ہے نہیں کہ اگر امریکہ سے بھی کوئی حج کے لیے آ رہا تو 12 یا 14 گھنٹے کے بعد وہ مکہ پہنچ جائے گا، اور جاپان سے بھی اگر کوئی حج کے لیے چلے تو 20-22 گھنٹے کی فلائٹ ہو جائے گی. کہ اگر مدینے سے بھی کوئی آتا ہے تو 13 دن لگتے ہیں، اور عرب تو اور دور تک پھیلا ہوا، اتنا لمبا جو سفر تبدیل کرتے تو راستے میں 2 یا 3 مقامات پر قیام کیا جاتا ہے 5 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، اور وہاں پہ بڑے بڑے میلے لگائے جاتے ہیں تاکہ سفر کی خطر بھی نہ بڑھنے پر اور انسان ذرا آرام کے ساتھ پتہ پہنچے. تو زوقادہ کا مہینہ حج کی وجہ سے قافلوں کی مہینہ، اور جہاں حج کی لڑائی ہوئی، جہاں بدر کی لڑائی ہوئی تھی، وہیں سے مجنہ نام کا ایک مقام، اس کو مجنہ بھی کہتے ہیں، مجنہ بھی کہتے ہیں، جیم پر تو زبر ہے، میم پر زبر بھی ہے، زیر بھی ہے، مجنہ. یعنی مجنہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں اس علاقے کا سب سے بڑا بازار لگایا جاتا، سب سے بڑا بازار، جس میں مدینہ اور شام اور اطراف کے سارے علاقوں کے قافلے حج پر جاتے جاتے کچھ دن ٹھہر کے آگے بڑھتے. بہرحال میں بہت زیادہ وضاحت کرنے جاؤں گا تقریر کا کچھ کھلا رہے گا، لیکن اکثر لوگ ہیں کہ مثلاً یہاں سے لندن جا رہے ہیں، مذہبی آدمی ہے، 2 دن کے لیے جدہ اتر جاتا ہے، عمرہ زیارت کر کے آگے بڑھ جائیں گے، اور اگر ذرا دنیاوی آدمی 2 دن کے لیے دبئی میں قیام کرتے ہوئے شاپنگ کرتے ہوئے لندن جائیں گے یا اسی طرح واپسی. تو مجنہ ایک ایسی ہی جگہ کہ جتنے بھی قبیلے مکے کی تو شام کے علاقے سے، عراق کے علاقے سے اور مدینے کے علاقے سے آتے ہیں. مدینے میں چھوٹا مسلمانوں کا اپنے مدینہ میں سب کچھ ہے، وہ لوگ وہاں مجنہ ہوں. تو اب اس وقت چلیے بدر کے مقام سے اگلے قادہ کے اندر ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا. دلہج کی بات کو کر نہیں سکتا کیونکہ دلہج کو قریش کو خود کھانے کا بس سنبھالنا اس کے پاس نہیں. تو ذی قعدہ میں آئیں گے، یہاں لڑائی ہوگی اور دنیا دیکھے گی، یعنی اتنا بڑا میلا سب لوگوں کے سامنے یہ واقعہ پیش آئے گا. پیغمبر اسلام نے اس چیلنج کو قبول کر لیا، اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک بہترین موقع، مجنہ کے مقام پر اگر ان کی کافروں سے لڑائی ہو جائے اور مسلمان جیت جائیں تو کتنے مختلف قبیلوں کے لوگ وہاں ہوں گے، یہ خبر بہت تیزی کے ساتھ پورے عرب میں پھیل جائے. اللہ کا رسول جس انداز سے دین پھیلا رہا اس میں تمام باتوں کا خیال رکھیے کہ تبلیغ ہمارے یہاں تو خالی ایک مذہبی لفظ ہے، لیکن تبلیغ کے معنی ہے پروپیگیشن، یعنی پروپیگنڈا، پیغام کو آگے پھیلانا. السلام نے حکم دیا اپنے ساتھ کو پوچھا. اس دوران کفار مکہ نے ایک سال تک آپس میں ڈسکس کیا. وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ہم نے بہت غلط چیلنج دے دیا تھا. خصوصاً کفار مکہ کے سردار کو تو ہر طرف سے برا بھلا کہا جا رہا کہ یہ تم نے کیا غضب کر دیا. اگر واپس ہم اس مقام پہ ہار گئے تو کتنی بڑی یہ ہماری شکست ہوگی اور یہ خبر کتنے جلدی پھیل جائے گی. کیونکہ جتنے بھی لوگ وہ اندر دیکھی وہ اپنے گھروں میں واپس نہیں جا رہے ہیں. یہ محرم کی لڑائی نہیں, یہ لوگ حج سے واپس جا رہے ہیں. یہ زیادہ کی لڑائی, یہ لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں. جو بھی وہ یہ مندر دیکھے گا وہ مکہ آ کر ضرور دوسروں کو بچائے گا. تو آنکھوں سے جنہوں نے دیکھا وہ بھی مسلمانوں سے ڈریں گے, اور جن جن لوگوں سے یہ مکے میں ملاقات کریں گے ان کو بھی مسلمانوں سے ڈرا دیں گے کہ تو ہم نے بڑی غلطی کی. بدر کی لڑائی جب ہوئی رمضان میں تو ویرانہ بہت کی لڑائی ہوئی تھی خالی مدینے والے, مگر یہ تو گویا دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ننگا کرنے کے مترادف. ایسی جگہ ہم نے لڑائی کے لیے چن لی کہ کتنی بڑی غلطی. اکثر ہوتا آج کے شروع میں جوش جوش میں بڑی بڑی باتیں کر جاتا, بعد میں پچھتاتا. چنا ابو سفیان جس نے یہ چیلنج دیا مسلسل پورا سال کچھ جاسوسوں کو مدینے بھیجتا رہا کہ جاؤ چھپ کے بیٹھو مسلمانوں کے بیچ اور مسلسل ان کو ڈراؤ کہ اگلے سال جنگ کے لیے نکلنا بڑا خطرناک. سارا سال مکے سے ایسے لوگ آتے رہے جو مسلمانوں کے درمیان چھپ کے بیٹھے اور ان کو پریشان کرتے رہے اور ان کا حوصلہ توڑتے رہے. نتیجہ یہ نکلا کہ جب پیغمبر علیہ السلام چیلنج کے مطابق مدینے سے نکلنے کے لیے تیار ہو تو پیغمبر کا ساتھ دینے کے لیے 100 کا لشکر بھی جمع نہیں ہو رہا. ہر ایک رہائشہ کے رسول جب ہم پر کوئی حملہ نہیں کر رہا, جب ہمارا شہر خطرے میں نہیں, ہم کیوں شہر سے باہر نکل کے بلا وجہ اپنے آپ کو خطرے میں بھی ڈالیں؟ اور ایسا نہ ہو کہ مدینہ خالی ہو جائے تو پیچھے سے کوئی مدینے پہ حملہ کرے. اس قسم کی باتیں ہو رہی. پیغمبر اسلام نے اس وقت سختی کے ساتھ ایک اعلان کیا کہ اگر کوئی میرے ساتھ تھا اکیلا میں ہوں تو جو کہ میں وعدہ کر چکا ہوں تلوار لے کے اکیلا میں جاؤں گا بدر کے میدان میں چاہے کوئی ہار جاتا ہے. بس ادھر پیغمبر اسلام کو یہ دلا اور واقع پیغمبر مدینے سے اکیلے باہر نکل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے 1500 کا لشکر جمع ہو گیا. اب ذہن میں رکھی کہ سن 2 میں بدر کی لڑائی میں 313 گئے تھے, سن 3 ہجری بہت کی لڑائی میں 1000 مسلمان تھے, پھر عبداللہ ابن ابی منافق 300 کو لے کے واپس پلٹ گئے, اب 500 مسلمان بچے. بہت کی لڑائی میں جو بالکل مدینے کے شہر پہ ہو رہی جہاں پورا مدینہ پہنچ گیا ہوگا 700. ایک سال گزرتا 1500 مسلمانوں کا لشکر تیار ہے اور اونٹ اور گھوڑے اور اسلحہ جمع ہو گیا. ان ساری باتوں کا مقصد یہ کہ مسلسل جنگوں کے درمیان جو وقت ملا پیغمبر اسلام کو پھیلاتے رہے اور لشکروں کا سامان اسلحہ سب کچھ جمع ہوتا رہا. اب 1500 کا لشکر چل رہا بدر کے مقام پہ مسلمان پہنچے. پیغمبر اسلام خاص تاکید کر کے آئے کہ اپنے ساتھ ساز و سامان بھی بہت زیادہ لے کے چلنا. چلا دیکھیے یہاں پہنچے بدر کے میدان پہ ذوالقعدہ کا مہینہ, مسلمان 7 دن یا 15 دن, یعنی 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ وہاں ٹھہرے رہے. کفار مکہ کی ہمت نہ بڑھی کہ یہاں تک آئے. ان کا نظر تیار ہوا 2000 آدمی ان کو مل گئے. اب وہ 2000 کو لے لیجیے, 2000 کی تعداد تو بہت ہی کم. یہاں مسلمانوں کی تعداد کتنی بڑھ گئی؟ ڈبل ہو گئی. اب کہاں کفار کی تعداد 10000 سے گھٹ کے 2000 رہ گئے. اس لیے کہ حج کا سیزن, حج کے سیزن میں مکے سے کوئی آدمی نکلنے کو تیار نہیں. سب برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیوں ایسا اعلان کر دیا. شاید بڑی مشکل 2000 کو لے کے سرکار لشکر نکلا, لیکن وہ بھی مرغ سہران تک پہنچے. مرغ سہران یہ وہی علاقہ ہے جسے آج کل واقعی فاطمہ کہا جاتا. مدینے سے مکے سے تقریباً 30 منٹ کا فاصلہ ہوگا کار کے ذریعے, شاید اس سے بھی کم. وہاں تک بھی لشکر پہنچا, لیکن اس دوران اطلاع گئی کہ مسلمان تو ہم سے پہلے بدر مقام پر لشکر لا چکے ہیں. 2000 کا جو لشکر جب
اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا. کوئی بہانہ تو بنانا, تاکہ تعیشیں کم ہوئی, پانی کا بھی مسئلہ ہے, چارے کا بھی مسئلہ ہے, یہ سارا پہ جا کے وہ واقعہ کرنا خودکشی. اور ہم واپس چلیں آئندہ سال دیکھا جائے. حتیٰ یہ کہ قریب قریب اس کے ساتھ بدنو بھیا کے خلط اس کے پلٹ پڑا کہ میں تمہیں پچھلے سال بھی منع کر رہا ہوں کہ ایسی بات نہ کرو. اور جب اب جو پکے سے نکل کے واقع کیا رہے, جتنی کامیابی ہم نے حاصل کی تھی وہ آج سمجھ لو کہ وہ آخری کامیابی بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. اس سے بڑا تماشا ہو, اس سے بڑی ذلت بات کیا ہوگی کہ مسلمان ہمارے چیلنج قبول کر کے میدان میں آ کے بیٹھ گئے, ہم پکے سے نکل بھی آئے اور پھر آدھے راستے سے واپس جانا پڑا. لیکن کیا کیا جائے, وہ آمان صورت حال ایسی کہ یہ کفار مکہ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. ادھر 15 دن تک پیغمبر نے انتظار کیا, اور اس دوران مسلمانوں کو مالی اعتبار سے بھی بہت بڑا فائدہ ہوا, سامان بہت زیادہ لے کے آئے تھے. میلا وہی لگتا ہے مجلہ کا, مسلمان علی گڑھ خالی ہے, پھر آگے گھومتے رہتے ہیں اور ایک ایک دو درہم پر اپنا سامان فروخت کر رہے ہیں. مالی اعتبار سے بھی بڑا فائدہ ہوا اور تبلیغی اعتبار سے بھی. اتنے سارے مسلمان ایک ایسی جگہ پہ پہنچ کے کھڑے ہو گئے جہاں سے حاجیوں کا ہر فاصلہ جا رہا, ہر ایک سے ملاقات ہو رہی, تبلیغ کی جا رہی. 15 دن کے بعد پیغمبر واپس آئے. اس لڑائی کے تاریخ میں 5 نام, غالباً یہ واحد لڑائی جس کے 5 نام, اس کو بدر صغرا بھی کہا جاتا. وہ پہلی والی لڑائی بدر صغرا کہلاتی, جو لڑائی یہ بدر صغرا کہلاتی ہے کہ مسلمان بدر میں پہنچے مگر جنگ نہ ہو. اسی کا نام بدر ثالثہ بھی ہے, کیونکہ یہ تیسرا موقع ہے کہ جب مسلمان بدر کے مقام پر آئے. پہلی مرتبہ بہت شروع میں آئے تھے, اس وقت رسول ساتھ میں نہیں تھے, وہ ذریعہ تھا. پھر دوسری رسول کی بیانت کی لڑائی اور تیسری یہ, اسی لیے اس کا دوسرا نام بدر ثالثہ, تیسرا بدر. اسی کا تیسرا نام بدر الآخرہ, کیونکہ یہ آخری موقع تھا کہ لشکر اسلام بدر میں آئے. اس کے بعد پھر کبھی کافروں کو بدر کے میدان میں آنے کی ہمت نہیں. اسی کا نام بدر الموعد بھی ہے, اسی کا نام بدر الجہاد بھی. دونوں لفظوں کا مطلب ہے وعدہ شدہ. یہ وہ بدر ہے کہ جس کا وعدہ لیا گیا. بہرحال یہ لڑائی اختتام کو پہنچی, لڑائی ہی نہ ہو لیکن تبلیغی اور مالی اعتبار سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا, اور نفسیاتی اعتبار سے کفار مکہ کا حوصلہ ٹوٹ گیا. پھر بھی اس واقعے کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے صحیح اثرات پر 6 ہجری میں ظاہر ہوئے, وہ واقعہ ان شاء اللہ 3-4 تقاریر کے بعد آپ کے سامنے آئے. یہ تو بیچ کی ایک لڑائی, لیکن اس کے علاوہ اسل پر چھوٹے چھوٹے مارکے اور چھوٹی چھوٹی جنگوں کا سلسلہ جاری. انہیں میں سے ایک وہ لڑائی تھی جس پر ہماری گزشتہ تقریر اختتام کو پہنچی تھی, یعنی تقریر نمبر 86, غزوہ ساتور ریکھا, پیوند والی لڑائی. پیوند والی, اسے پیوند والی لڑائی کیوں کہتے ہیں؟ وجہ آپ پہلے سن چکے ہیں. یا تو مسلمانوں نے گرمی کی شدت سے اپنے کپڑوں سے پیوند پھاڑ پھاڑ کے اپنے پاؤں میں باندھ لیے, اور یہ ہے کہ جس جگہ یہ لڑائی اس میں پیوند لگے, یعنی ایک ٹیلا ہے, پھر زمین, پھر پہاڑ, پھر زمین, پھر پہاڑ, پھر زمین, جیسے کپڑے میں پیوند لگ گیا اس طرح کا علاقہ. اور اس لڑائی کے اندر جو پیوند والی لڑائی عربی میں کہتے ہیں غزوہ ذاتور روقا, اسی میں نماز خوف کا حکم آئے, 5 نماز جو آپ سن چکے ہیں. اس لڑائی کے واپسی میں 2 چھوٹے واقعات پیش آئے جو نامکمل رہ گئے تھے گزشتہ تقریر میں, ان کو بیان کرتے ہوئے آج کا اہم ترین واقعہ. اور وہ یہ کہ جب غزوہ ذاتور روقا اختتام کو پہنچا, یعنی کافروں میں سے کوئی مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آیا, لیکن وہ پہاڑی کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو گئے, ان کے تیر انداز تیر برسانے کے لیے تیار تھے. وقت نماز قضا ہو رہا تھا, سورہ نساء کی آیتیں نازل ہوئی. پیغمبر اسلام لشکر کے 2 حصے کیے, آدھا لشکر نماز پڑھتا رہا, آدھا حفاظت کرتا رہا. پھر حفاظت کرنے والے نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے والے جا کے حفاظت کرنے لگے. یہ منظر دیکھنے کے بعد اس علاقے کے کافروں کا حوصلہ بالکل ختم ہو گیا کہ اب تو ممکن ہی ہے مسلمانوں سے اندر وہ واپس چلے. اب یہ 3 یا 4 دن یہاں لگے, میدان جنگ بھی بڑا اچھا, کیا بارش ہوگی. عرب میں پانی کی بڑی قلت, بارش عید کا بن جاتی, بارش کا دن عید کا دن بن جاتا, بارش کچھ عید ہو جاتی, جلدی جلدی پانی جمع کیا گیا, اور یہ زمین دیون لائن تھی، پہاڑیاں ہیں، میدان ہے، فضا ہے، میدان. اس لیے جو بارش ہوئی تو پانی اتنی تیزی سے بڑھتا تھا پہاڑیوں کہ چھوٹا موٹا دریا بن جاتا. اس موقع پر پھر ایک واقعہ پیش آئے تو اس سے پہلے بھی دیکھ سکے مومنین کرام کا حافظہ اتنا طاقتور تھا کہ اس واقعے کو صرف اشارہ کیا کہ ہم آگے بڑھے اس کو دوہرانا ہی پڑے گا کہ جب اتنی تعداد بارش دریا بن گئے اور مسلسل دریا بن رہے پانی بہتا چلا جا رہا. پیغمبر اسلام نہانے کے اپنے اس کے پہلے ہو کے کونے میں گئے. پیغمبر اسلام کئی دنوں سے مدینے سے نکلے، ہر آدمی کا مسئلہ ہے غسل. پیغمبر اسلام نے کونے میں گئے دوران پھر بارش ہو گئی. اب رسول اور لشکر اسلام کے بیچ میں دریا جاری ہو گیا. اب دو تین گھنٹے میں ہی پڑھے لیکن بہرحال دو تین گھنٹے تک مسلمان ادھر نہیں آ سکتے ہیں اور پیغمبر وہاں نہیں جا رہے. جو پیغمبر کا موجودہ اور حجاب کی طاقتیں ہیں ان کو بہرحال اس علاقے میں دخل نہیں ہے ظاہری اعتبار سے. دریا بھی جاری ہو گئی تو جو کفار تھے اس علاقے کے جتنا مقابلہ کرنے پیغمبر آئے تھے ان میں سے ایک کو موقع مل گیا. اس نے دیکھا کہ رسول جو کہ نہانے کے لیے آئے ہتھیار وتھیار کچھ نہیں، خالی بخت ہے لباس کا جس کو بدلنا. کونے میں پیغمبر گئے، غسل کیا، نیا لباس پہنا، پرانا پہلا لباس دھو کے سکھانے کے لیے کونے میں ڈالا گیا. بارش رک گئی، بارش کا پانی ابھی بہ رہا، اب لباس سوکھ رہا ہے. پیغمبر نیا لباس پہنے دوسرے میں آرام کر رہے ہیں. بچوں کے لیے اصلی علاقہ ہی کافروں کا، وہ تو ہر طرح کے راستے جانتے. ان کا ایک سردار تلوار لے کے، ننگی تلوار لے کے پیغمبر کے سرحانے آ گئے. اس نے سوچا کہ موقع بنی مت، نہ پیغمبر کے ساتھ ہی ہے نہ پیغمبر کے پاس ہتھیار، اور تلوار لے کے پیغمبر کے ساتھ بھی کھڑا ہو گئے. پیغمبر اسلام اسی سکون کے ساتھ، اسی اطمینان کے ساتھ، اسی آرام کے ساتھ اپنی جگہ پہ جیت کرا. یعنی تقریباً بیٹھنے اور لیٹنے کے درمیان کی کیفیت آرام کر رہے. اس نے پیغمبر کا یہ اطمینان دیکھ ایک مرتبہ کہا کہ عشق کے بتا کہ اس وقت وہ اکیلا اور نہتا ہے، کوئی ہتھیار نہیں، کون تجھے میرے ہاتھ سے بچا سکتا. پیغمبر اسلام نے اسی اطمینان کے ساتھ کہا میرا اللہ. پیغمبر کا یہ جملہ میرا اللہ کچھ ایسا اثر کیا اس انسان کہ پورا جسم کام ہوتا، جسے میں سرکری پڑی ہاتھ کھلے اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گئے. اب پیغمبر نے آگے بڑھ کے تلوار کو اٹھائے اور اسی تلوار کو اس کے سامنے لہراتے ہوئے کہا کہ مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا ہے، تو بتا کہ اب تجھے کون بچا سکتا. خبر آ گئے، کہا کہ میری جان آپ کے اختیار میں، چاہے قتل کر دے چاہے معاف کر دے. پیغمبر نے اس کی تلوار اس کے حوالے اور کہا کہ جا، میں نے تیری جان بخشی کی، مگر دیکھتا جا کہ میرے پروردگار نے کس طرح مجھے بچایا. یعنی اگر واقعات یہ واقعہ صرف پیغمبر کی زندگی کا نہیں، یہ واقعہ ہمارے ہاتھ میں ہے. واقعات اگر انسان میں ایمانی طاقت، اسے یہ احساس اور اندازہ کہ خود ایمان کتنی بڑی طاقت اور خدا کس طرح مومن کی مدد کرتا، کبھی بھی دنیاوی پریشانی سے وہ گھبرا نہیں سکتا. ہمارے یہ نوکریاں، تجارت، کاروبار، رشتے داری کے تعلقات، یہ سب اتنے خوف ہمارے ذہنوں پہ سوار ہو جاتے ہیں کہ حرام بھی ہوتے ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں. وہ حرام اور گناہ نہیں جو انسان اپنے خواہش نفس سے کرتا، وہ دوسری بات. یہ گناہ جو ڈر میں ہوتے ہیں، خوف میں ہوتے ہیں، دوسروں کے کہنے پہ ہوتے ہیں، دوسروں کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ ساری علامتیں اس بات کہ ہمارا ایمان معذرت پیغمبر جیسا تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کتنا کمزور، کتنا ناقص ہے. اور اب تک ہم صحیح معنوں میں مومن بنے ہی نہیں، نہیں، رحمت پروردگار اور شفاعت معصومین اسی ایمان پہ ہم تو رسوا سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں جیسا مومن اللہ ہم کو دیکھنا چاہتا وہ ایسا ہی فکر بے خوف. جب اللہ کو مان لیا اب کسی کا خوف نہیں. ایک اعلان اللہ اکبر کہہ دینا انسان کو باقی ہر ایک کی در سے نجات دلا دیتا. آپ نے دیکھا کہ ایک مملکت تھی پوری دنیا میں ایران، جب ساری دنیا اس کے مخالف، یہی ایمانی طاقت تھی جس کی وجہ انقلابی انقلاب کے بعد ایران اس انداز سے دنیا کے مقابلے میں ڈٹا رہا. آج وہ اپنی غلط کر رہے، آج وہ ہاتھوں کو جوڑتے آئے، لیکن ایران کی وہی کیفیت، وہی حالت، وہی شان، بلکہ روز بروز یہ شان بڑھتی جا رہی. یہ درد وہی ہے جو سیرت رسول میں آپ کو ملا کہ سب سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت ہوا کرتی. ایمان کی طاقت آ جائے اس کے بعد پھر دنیا کے کسی حد میں، دنیا کے کسی حد میں، دنیا کے ساری رات پہرا دیکھنا، پہرا دینا، کوئی خطرہ ہو تو فوراً بتا دینا. انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ آج کی رات ہماری ڈیوٹی، آج کی رات تمہاری ڈیوٹی. اور اس کے بعد ان میں پہلا صحابی اپنی ڈیوٹی کو انجام دینے لگا. تاریخ ڈیوٹی تھی کہ جب دس گیارہ بجے کا وقت آئے ہمارے آپ کے لیے تو آج کل دس گیارہ بجے تو دن شروع ہوتا ہے، یعنی کوئی رات نہیں ہوتی، لیکن آج بھی جو گاؤں کا ماحول، جو 1400 سال پہلے کا ماحول، سورج ڈوبا، سات ساڑھے سات بجے تک دنیا خاص ہے، دس گیارہ بجے رات کا وقت ہے. یہ سب یہ مسلمان جو پہرا دے رہا، پہرا دیتے دیتے اس نے سوچا کہ خالی بیٹھنے سے بہتر عبادت کے خدا بنا کے یہ نماز محنت ہے. اب باقی سارا اس کے لیے سلام آرام کر رہا، وہ تعاقب کرنے والا، وہ جو دشمنوں کا ایک سپاہی مسلسل پیچھے آ رہا، اس نے موقع غنیمت دیکھا. پہلے اس مسلمان کا کیا کرو، یہ نماز میں ہے اس لیے اتنا الرٹ نہیں، اتنا ہوشیار نہیں، اتنا چوکنا نہیں. اس نے سوال میں دل لگایا، دل چلایا مسلمان کے پاؤں میں بے وقت. ابھی نماز کے حالت میں، نماز میں سنت نماز، سنت نماز کا اصول تو آپ کو معلوم کہ جس وقت چاہے آپ استاد نماز توڑ کے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. سنت نماز کا مکمل حاجت نہیں، غیر کر کے توڑنا بھی چاہے. وہ جو فرض کیا والا تو اموال رکھو، آمال رکھو، اے مسلمانوں اپنے آمال کو باطل نہ کرو. وہ علماء کی نزدیک ہیتوں کی روشنی، واجب نمازوں کا مسئلہ، واجب عبادتوں کا مسئلہ، کہ والا تم دلو آمال رکھو، واجب آمال کو باطل کرنا حرام. واجب نماز تو بیچ میں نہیں توڑ سکتے، واجب روزے تو بیچ میں نہیں توڑ سکتے، لیکن مستحب نماز اور روزہ وہ اس آئے ہیں قرآن کے دائرے سے باہر چاہے. لیکن اچھا یہ دوسری بات کہ اجازت ہونا الگ تھا، مستحب سے تاکید دے گی کہ بغیر کسی کے سنت نماز سے نہ توڑی جائے. اجازت مل گئی کہ توڑ سکتے ہو، سنت روزہ توڑ سکتے ہو، لیکن اچھا نہیں سمجھا گیا. اسلام کی نگاہ میں حرام نہیں، لیکن کراہیت کی منزل پہ سمجھ لیجیے کہ گویا ہے سنتی نماز کی پوری طرح سنتی روزہ بھی، اور روزے میں دعوت مومن کا نسل الگ. ایک بات یہ، ایک اور بات یہاں پہ واضح کر دی جائے کہ سنت نماز کو ہر وقت توڑنے کی اجازت، لیکن وہ سنت نماز کے شروع سے سنت. بعض حالتوں میں اسلام نے اجازت دی کہ اگر آپ کوئی واجب نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پوری نماز نہیں پڑھنا چاہتے، واجب کو سنت میں بدلو اور پھر سنت نماز کو ختم کر کے، کیونکہ واجب مطلب چار رکعت نماز شروع کر دی، بیچ میں کوئی ایسا کام آ گیا کہ چار رکعت پورا نہیں کر سکتے، جلدی دیر سے سنت کو بدل کے دو رکعت کے بعد ختم کر دو. وہ بھی ہر جگہ اجازت نہیں، مسائل علماء سے پوچھیں، کتابوں میں ہے، روزے میں بھی تھوڑا سا تذکرہ. تو یہ جو ہے کہ سنت نماز کو ہر وقت توڑ سکتے ہو، اس میں وہ سنت نماز نہیں آئی جو آپ نے شروع واجب کی تھی، بعد میں سنت میں بدلا، اسے تو پورا کرنا سوائے عید کو مفادات کے بدلنے. آپ تو واجب نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں جماعت کھڑی ہو، اب واجب نماز کو جماعت کے لیے نہیں توڑا جا سکتا. واجب نماز شروع کر دیے تو اس کو پورا کرنا، لیکن ہاں یہ آپ کر سکتے کہ واجب کو سنت میں بدلے، سنت نماز کیسے ختم ہو سکتی، وجہ کیا ہے اس کو رکھتے کرنا، تو پھر سنت نماز میں آپ دوسرا سورہ چھوڑ سکتے ہیں، آرام کے بعد سیدھا رکو میں چلے گئے، جلدی جلدی ختم کر کے جماعت میں شریک ہو جائیں گے، جماعت کا ثواب اتنا. لیکن یہ والی سنت نماز جو واجب سے سنت بنی، یہ ہر حالت میں توڑنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے جن خاص مقامات کے. لیکن اس وقت جو بیون والی لڑائی کی بات ہو رہی، اس میں تو ایسا موقع تھا کہ واجب نماز بھی ہوتی تو ٹوٹ سکتی، دشمن نے تیر چلایا ہے، پاؤں میں تیر بے وقت ہو گیا، لیکن پردہ آئی شخصوں میں، اس نے دیکھا، اس کا کافر نے جو تعاقب کر رہا، یہ انسان مارا نہیں ہے، وہاں پر میں پار جائے کھلاڑی میں پہنچا ہوا میرا پروردگار مجھ سے باتیں کر رہا کیا شیرینی اور مزہ ہے خدا جاد ہمارے لیے دعا کتنا بڑا بوجھ کتنا بڑا بوجھ وہ کہہ رہا کہ میں مناجات کر رہا ہوں مناجات کے بھی اللہ سے باتیں کر رہا ہوں کسی بڑے آدمی سے آپ کو بات چیت کا موقع مل جائے دل نہیں جاتا انسان کے بھی بات بچو جتنا موقع ملے بات لمبے سے لمبا کرتے جاؤ اللہ سے میں بات کر رہا اتنا مزہ اتنی شیرینی ایسی حلاوت ایسا لطف ایسا سرور مجھے آ رہا پکوں کا تو احساس بھی نہیں ہو رہا دل کے لگنے کی تو تکلیف بھی نہیں ہو رہی لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ کیسا تھا کہ تیری وجہ سے مسلمانوں میں کوئی تباہی نہ بتا جائے تب میں نے جلدی جلدی نماز کو مکمل کیا عبادتوں میں مزہ پیدا کیجیے مشین کی طرح سے عبادت کرنا تارے ہاتھی عبادت کر لینا اس طرح سے عبادت کرنا جیسے کوئی گولے مار رہا وہ عبادت جائز ہے صحیح ہے وہ گول بھی ہے ثواب بھی ملے گا لیکن افضل عبادت تو وہ جو اپنے لطف کے ساتھ کی جائے سرور کے ساتھ کی جائے ایک روحانی خوشی آپ کو حاصل ہو ایک شیرینی اور حلاوت ملے جب ایسی کیفیت ہوگی تو پھر کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی انسان خود عبادتوں کے موقع تلاش کرتا رہے گا خصوصاً نماز شب کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ حقیقت میں ایسی نماز ہے جو انسان کو ایک فضا دلواتی کیونکہ ایسے وقت میں ہوتی نہ فکر ہے نہ کوچ ہے نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں نہ بھوک پیاس ہے نہ دنیا کے مسئلے ہیں نہ کوئی دروازہ کٹکھٹا رہا ہے نہ کوئی ٹیلی فون کی گھنٹی بجا رہا ہے نہ کوئی مسئلہ ہے تو یہ تو خاص وہی عبادت کہ جس پہ اگر آپ ذرا اس کے فلسفے کو سمجھ جائیں تو ایک عجیب فضا ایک عجیب روحانیت ایک عجیب شیرینیت آ جاتی خیر ہم اس منزل پہ تو نہیں پہنچ سکتے کہ جس پہ میرا مولا کہ پاؤں سے تیل نکالا جائے تو پتا تک نہ چلے لیکن اتنا لطف اور مزہ ہم کو آ سکتا اندازہ ہو جائے کہ علی کے سلسلے میں جو وہ روایت ہے وہ آپ نے بنا مولا کی منزل پر تھا ذرا سا اندازہ ہو سکتا اس جز یہاں ترین واقعہ ہم کو بتایا کہ عبادت خدا کوئی بوجھ نہیں عبادت خدا کسی قسم کی مصیبت نہیں عبادت خدا کوئی آفت نہیں اس میں لطف اور مزہ ہوتا اور نمازی کی حد تک نہیں داڑھی رکھنا بعض لوگوں کے لیے بڑا بوجھ پردہ کرنا بعض لوگوں کے لیے بڑا بوجھ جانے سے بچنا بات لوگوں کے لیے بڑا بوجھ عبادتیں کرتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایسا لگتا ہے جیسے مجبوری میں کر رہے ہیں ان میں بھی اس کو مزہ آ جائے ایک ہماری وہ عورت اس کے سر پہ جا کر سکتے نہیں لیکن اگر واپس اس کا لطف معلوم ہو جائے مزہ معلوم ہو جائے خدا کو خوش کرنے کا کتنا مزہ یہ معلوم ہو جائے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس شوق کے ساتھ پردہ کیا جائے گا کس شوق کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی کس شوق کے ساتھ داڑھی رکھی جائے گی بہرحال موضوع بدلا جا رہا تو یہ بھی اس لڑائی کا ایک اہم ترین آخری پیغام تھا یہ جنگ اختتام کو پہنچی پیغمبر علیہ السلام مدینے میں آئے اور مدینے میں آنے کے فوراً بعد ایک اطلاع پیغمبر کو ملی بہت چھوٹی سی یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے جس کو سن لیجیے اس کے بعد غزوہ بنی مصطلق پیغمبر علیہ السلام مدینے میں آئے یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا پانچ ہجری اطلاع ملی گئی اللہ کے رسول شام اور مدینے کے راستے میں ایک مقام ایسا جو ڈاکوؤں کا مرکز اور کفار مکہ نے وہاں تک پیغام پہنچا دیا وہاں کے ڈاکوؤں کو تیار کیا جا رہا کہ تم لشکر بنا کے مسلمانوں پہ حملہ کرو کہ جو روز روز تم ڈاکے ڈالتے ہو محنت کرتے ہو اسے نجات مل جائے گی اتنی دولت کتنا مال تم کو ملے گا کہ پھر زندگی بھر تمہیں ڈاکے ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے کفار مکہ نے وہاں پیغام پہنچائے ڈاکوؤں کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا چنانچہ ان کی وہاں میٹنگیں ہوئی انہوں نے لشکر بنانا شروع کیا اور وہاں سے جتنے بھی لوگ مدینے آتے شام اور مدینے کے درمیان کا یہ علاقہ ساروں قافلوں پہ حملہ ہو رہا اور روز بروز ان کی طاقت بڑھتی جا رہی اسلام کبھی یہ بھی حکم دیتا جو بہت نئے نئے مسائل کو سمجھنا کہ اسلام کبھی یہ بھی حکم دیتا کہ فتنے کو سر اٹھانے سے پہلے اس کی جڑ کاٹ دو کبھی تو یہ جب آپ اور بہن ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے لیکن یاد رکھو کبھی تو یہ کہ جب تک یہ دشمن پہل نہیں کرے گا ہماری طرف سے پہل نہیں ہوگی اور کبھی یہ بھی کہ کسی فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ابتدائی سے اس جس وقت آغاز ہو رہا وہی سے اس کا خاتمہ کر دو آگے چل کے تمہارے لیے خطرہ بن سکتا وہ بارے مکہ کے مقابلے میں تلوار نہیں چلے جب تک کہ وہ سامنے نہ اور ان ڈاکوؤں کے مقابلے میں لشکر اسلام پہلے سے بھیجا جا رہا یہ علاقہ کون سا ہے شام اور مدینہ کے درمیان ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے سومت الجنت بعد مولائے کائنات کے زمانے میں جنگ صدیق کے بعد یہ علاقہ تو بڑا مشہور ہو گیا. یہی جو وہ ابو موسیٰ اشعری ہوگا تھا کہ بیوقوف بن کے سارے عالم اسلام کی طرف سے مذمت دیتے ہوئے واپس آئے تھے. وہ مسئلہ اکثر مجلسوں میں سنتے ہیں, لیکن پہلی مرتبہ اس علاقے کا نام پیغمبر اسلام کی سیرت میں ہے. سومت الجندل, جندل عربی میں پتھر کو کہتے ہیں. یہ پورا پتھریلا علاقہ, اطلاع ملی کہ یہ ڈاکو تیار ہو رہے ہیں. ربیع الاول کی 25 تاریخ کو پیغمبر نکلے یہاں سے مدینے سے. 15 دن مدینے سے دور ہے یہ راستہ. 15 دن جانے کا سفر, 15 دن آنے کا سفر. یہ علاقہ مدینے سے 15 دن دور ہے اور شام سے 5 دن کے فاصلے پر, تقریباً دمشق سے 5 دن کے فاصلے پر, تقریباً سمجھ لیجئے کہ شام اور مدینے کے درمیان میں علاقہ پڑتا. اگر کہ دمشق سے زیادہ پڑے یہ لشکر اسلام 15 دن کا سفر 10 دن میں طے کر کے پہنچا. پیغمبر نے وہاں جا کے اپنے خیمے پر رس کیا. اتنا بڑا لشکر اور اتنے جلدی جب سروں پہ آیا تو ڈاکو وہ کوئی فوج تو تھی نہیں, وہ تو ڈاکو تھے. حوصلہ ان کا چھوٹ گیا. ایک مرتبہ وہ اس طرح سے متفرق ہوئے اور بھاگے وہاں سے. یہ تعلق ہو گئے کہ ان کو دھوکہ دیا گیا. یہ سمجھ رہے تھے کہ مدینے میں تو فوج موج نہیں ہوتی, یہ کام کا شہر ہے, تم ڈاکو جا کے حملہ کرو مدینہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا. اب جو لشکر اسلام کو دیکھا کہ باقاعدہ فوج ہے, اسلحہ ہے, سپاہی ہے, جھنڈے ہیں, دستے ہیں, ایسا گھبرائے اور حوصلہ چھوٹا. اس کے بعد پھر اس علاقے سے پیغمبر اسلام کو اپنی وفات تک کوئی شکایت نہ ملی. پر چند دن وہاں قیام کیا, پھر واپس لشکر اسلام آیا. 30 ربیع الثانی کو پیغمبر دوبارہ مدینے پہنچ گئے. یہ چھوڑا گیا بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا, اس لیے پڑھا گیا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کبھی دشمن پر آگے بڑھ کے بھی حملہ کرنا پڑتا, اس کو لوٹنے کے لیے نہیں, صرف اس لیے کہ اس کو ایسا سبق مل جائے کہ بعد میں وہ حملہ کرنے کی ہمت میں جرات نہ کرے. اور یہیں پر ایک مستحد کی ضرورت پیش آتی. اب ہم اور آپ عام آدمی, ہمیں کیا پتا کہ کون سا موقع قومت الجندل کی طرح سے آگے بڑھ کے پہلے اٹیک کرنے کا ہے, کون سا موقع بدر احد اور خندق کی طرح انتظار کرنے کا. جہاں دشمن ہمارے ساتھ ہے وہاں ہمیں دشمن کے سر پہ جانا, وہاں دشمن کو اجازت دینا ہے کہ وہ ہمارے سر پہ آ جائے. یہ فیصلہ سوائے مستحد کے اور کوئی نہیں کر سکتا. اسی لیے ضرورت ہے ہر معاشرے کو, اسی لیے ضرورت ہے ہر ماحول کو جہاں ایک بھی مسلمان پایا جاتا کہ کوئی نہ کوئی نائب امام حاکم شرع یا مستحد اس کی ہدایت اور قیادت کے لیے موجود ہو. بہرحال یہ لڑائی ختم ہوئی. اس لڑائی کے بعد تاریخ اجلاس کی جیسا کہ میں نے عرض کیا, اہم ترین لڑائیوں میں سے ایک ایسی لڑائی ہوئی جو لڑائی تو بہت ہی چھوٹی لیکن اس کی بات کی جیسے واقعات پیش آئے جن کے اثرات بہت دور تک چلے. اس اب جو لڑائی شروع ہو رہی اس کے دو نام, اس کو غزوہ بنی مستلق بھی کہتے ہیں. 3 سواد کوئے لام اور خام, اور خام سے پہلے جو لام ہے اس کے نیچے زیر ہے مستلق. اور اس کا نام غزوہ قریشے بھی ہے. قریشے قریشے تو کوئے کا نام تھا جہاں یہ لڑائی ہوئی, اور مستلق اس قبیلے کا نام تھا جس سے یہ لڑائی ہوئی. تو لڑائی کے دو نام, ایک قلعہ کی وجہ سے جس کو غزوہ قریشے بھی کہتے ہیں, اور اس قبیلے کی وجہ سے اس کا نام غزوہ بنو مستلق تھی. اس کے بارے میں یہ سبھی باتیں کر دی جائے کہ آج تک علماء اسلام یہ طے نہیں کر پائے کہ یہ لڑائی کب ہوئی. کچھ کا کہنا ہے کہ یہ لڑائی جن کے خطرہ کے بعد ہوئی ہے, کچھ کا کہنا ہے کہ جنگل سے پہلے ہوئی. البتہ زیادہ تر شیعہ مذہب کا نظریہ ہے کہ یہ لڑائی جن کے خطرہ سے پہلے ہوئی ہے اور کسی بھی فوراً بعد خطرہ کی لڑائی ہو. بس خطرہ کی اور اس لڑائی کے بھی بخشکی کے بعد 2.5 مہینے کا فاصلہ ہوتا. لیکن عام تاریخ کی کتابوں میں یہ لڑائی آپ کو جنگ خطرہ کے بعد ملے گی.
لڑائی میں دوسرا واقعہ
پیغمبر. اب مدینے میں افواہیں بھی بہت آتی, یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ افواہیں بھی بہت زیادہ ہیں کہ فلاں حملہ کر رہا ہے, فلاں حملہ کر رہا. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے دشمنوں کا مدینے والوں کو پریشان کر دے گا کہ وہ آگے جا کر ماضیہ یہ سوچے کہ پیغمبر کو مہمان بنا کے ہم نے تو اپنی 24 گھنٹے کی مصیبت کھول لے لی. لیکن یہ خیال پیدا کرنا تو چنانچہ کبھی لڑائیاں ہوتی ہیں کبھی افواہیں ہوتی. ربیع الثانی میں پیغمبر مدینے آئے ہندنا کہ آپ ادھر شام کی طرف چلے, ادھر مکے اور مدینے کے بیچ میں جو ایک راستہ دیکھے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن, مدینے سے شام کا بند میرے الٹے ہاتھ پر جہاں پہ پیغمبر ڈاکوؤں کے لیے گئے, اور غزوہ بنو مطلب مطلب سیدھے ہاتھ پر بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں پہنچے پیغمبر مدینے میں ہندنا کے. اب پیغمبر نے اپنے کچھ جاسوس بھیجے. ربیع الثانی کا مہینہ تو 30 تاریخ, پھر جماعت الاول آیا, جماعت ثانی آیا, رجب آیا, شعبان آیا. دو شعبان کو یہ لڑائی شروع ہوئی, یہ دو شعبان کو لشکر اسلام مدینے سے نکلا. تقریباً 3.5-4 مہینے تک پیغمبر تحقیق کراتے رہے, پتا چلا کہ وہاں بنو مستلق مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی تیاری شروع کر چکے, اور ان کی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح اتنی طاقت مل جائے کہ وہ خود آتے مدینے پہ اٹیک کریں اور حملہ کریں. مدینے سے 9 منزل کے فاصلے پر یہ قبیلہ رہتا, اور یہ قبیلہ عرب بہت ہی زیادہ طاقتور قبیلہ بھی ہے, اور بہت ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا قبیلہ بھی, اپنے آپ کو بھی لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں. لیکن سب سے بڑا قبیلہ تو عرب میں قریش ہے. قریش ہی کے برابر ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ, اس کی ایک شام تھے یہ لوگ بنو مستلق. طاقتور بھی بہت تھے کیونکہ قبیلے کی بہت بڑی طاقت, عربوں میں طاقت کا گارا مدار صرف اس پر ہے کہ کس کے آدمی زیادہ, جس قبیلے کے افراد زیادہ ہوں گے وہ زیادہ طاقتور, اور عزت والا قبیلہ بھی مانا جاتا کیونکہ یہ لوگ احمد 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 نہیں احمد احمد اور احمد میں صرف سین اور قاف کا فرق ہے, بڑی ہے بیم اور سین احمد. احمد کسے کہتے ہیں احمد؟ ابھی دلچسپ باتیں ہیں تاریخ کے ساتھ ساتھ سنتے جائیے, کتابوں میں اتنی وشیر ہی اور پھیلی بھی ہے کہ آپ خود جمع کریں گے تو کام خاصا وقت لگے. احمد جو ہے اصل میں یہ عرب کے نصب کا عہدہ ہے, یہ کہیے کہ یہ نصب کی بڑائی کی نشانی احمد, اپنے آپ کو احمد بنا لینا. وہ یہ کہ سب سے پہلے یہ سلسلہ قریش نے شروع کیا, کیونکہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے تھے, تو جو بڑا قبیلہ وہ عام قبیلوں سے ہٹ کے کوئی اپنے لیے خصوصیات مقرر کر لیتا, یعنی ہم عام آدمیوں کی طرح سے نہیں رہیں, ہم بڑے ہماری خصوصیت. قریش نے سب سے پہلے جو خرابی پیدا کی وہ یہ کہ کہا کہ جو آدمی مکے میں آتا ہے طواف کر دے, عمرہ کر دے, حج کر دے. ہم قریشی ہیں, باتیں سب ہم سے پس, ہم لباس پہن کے طواف کریں گے باقی سب رکھیں گے, سب کو لباس اتارنا پڑے, اور اگر کوئی لباس اتارنے کو تیار تھا تو پھر اپنا لباس نہیں پہن سکتا, ہم سے کپڑے کرائے پہ لے, اس کی قیمت ہم کو دے, جس کو ہم کپڑے دیں گے صرف وہ کپڑے پہن سکتا. عربوں نے پابندی, قریش نے یہ پابندی لگائی, مکہ ان کے ہاتھ میں پابندی چلی, مرد ہو یا عورت, بچہ ہو یا بوڑھا, کوئی شخص نہیں آتا, قریش کے علاوہ کوئی شخص لباس پہن کے طواف نہیں کر سکتا. وہ جو قرآن کے سورہ آراف سے بھی تذکرہ کہ ننگا طواف ہوتا تھا خانہ کعبہ کا حج میں بھی عمرے میں بھی 5 دنوں میں. اچھا ہوا کیا کہ پھر خصوصاً جو دوسرے قبیلوں کے سردار تھے وہ تو یہ توہین برداشت نہیں کر سکتے, وہ آپ قریش کو پیسے دیتے تھے, اسے لباس کرایہ پہ لیتے, یہ خود ایک دھندا بن گیا, یہ خود بزنس کا فصلہ بن گیا. لیکن غریب لوگ بیچارے کہاں جاتے, وہ لوگ اسی حالت میں طواف کرتے رہے, ان کو ایک احساس ندامت تو تھا, یہ توہین تو تھی. آگے چل کے مشہور ہو گیا, آگے کا مطلب 2-3 قسطوں کے بعد, یعنی اللہ خوشی اس بات سے ہوتا ہے کہ بغیر لباس کے طواف کرو. چنانچہ قرآن سورہ آراف میں یہ کہ جب پیغمبر نے کہا کہ یہ تو گناہ, تو انہوں نے عجیب جواب دی, اگر یہ عجیب تو نہیں ہے لیکن اس لیے عجیب کہ پیغمبر کا مخالف جو کہتا ہے وہی آج پیغمبر کا ماننے والا بھی کہتا. انہوں نے کہا اس میں کیا خرابی, ننگا طواف اس میں کیا خرابی, اگر کوئی خرابی ہوتی تو ہمارے باپ دادا کبھی اس طرح سے یہ طواف نہ کرتے, ہمارے سارے بزرگ اس طرح سے طواف کرتے آئے, یہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. بعض اوقات بے غیرتی, بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں بھی ہے لباس اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا. ایک برا تو ہے ابھی جو بقول پڑھے لکھے لوگوں کی چپکی والے لوگ ان کو تو چھوڑ دیجیے, باقی جو لوگ ذرا ایڈواس ہو گئے تو برائی بھی نہیں سمجھتے, اس میں خرابی کیا, اس میں حرج کیا. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جس طرح کافی رواج تھا آج سے 15 سال پہلے, اب پتا نہیں رواج ہے یا نہیں, شادی بیاہ کی موقع پر دولہا کا ہاتھ چوما جاتا ہے اور دولہا کو دلہن کی بہنوں کے لیے ساڑیوں کا ہاتھ چومنا پڑتا. سراسر گناہ ہے کبھی آپ بے شرمی بے غیرتی اور بے حیائی, بھارت کو بھی اپنی جگہ, عربوں کے یہاں اپنا ایک تصور, ہمارے یہاں اپنا تصور. لیکن مجھے یاد جب 15 سال پہلے رمضان کے مہینے کے پہلے در تو اس کو جو کہ رسم کی کلچر کا حصہ تھا, رواج کا حصہ, اسے کوئی گناہ سمجھنے کو تیار نہیں. چلیے گناہ ایک طرف رکھ, کہا جاتا ہے کہ ایک چیز تو گناہ, کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو گناہ ان کے پاس گناہ کا تصور نہ بھی تب بھی غیرت انسانی برداشت نہیں کر سکتی. جیسے والدین کو اذیت دینا, اسلام اگر نہ بھی آتا ماذا اللہ دنیا میں, تب بھی احترام والدین انسان کے اندر کا جذبہ جو خدا نے ہر ایک کے دل میں رکھا. چوری اور ڈاکہ کرنا, چوری کرنا اور ڈاکہ ڈالنا, کسی کو قتل کرنا, ہر انسان جانتا کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ بھی تب بھی آدمی کا دل جو ہے گوارا نہیں کرتا. بعض لوگ اس میں اتنا بڑھ جاتے کہ اگر اللہ کا حکم بھی آتا ہے کہ سلمان رشدی کو مارو تو وہ اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے کہ کیسے ہو سکتا, یہ تو انسانی جان ہے جس کا احترام ہم پر واجب. بہرحال کچھ لوگ اس حد پہ پہنچ جاتے ہیں. تو جو خرابیاں ہم نے بہرحال یہ بھی آپ نے ہمارے خاندان کی محترم خواتین, عزت والی خواتین, عزت والی خواتین, کوئی آپ چاہے کتنا ہی قریبی رشتے دار کیوں نہ, لیکن بہرحال ان کے ہاتھ کا بوسا لے رہا, جن گھرانوں میں یہ رواج نہیں وہ جب اس بات کو سنتے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ کیا ایک مذہبی گھرانے میں اتنی بے غیرتی اور بے حیائی بھی ہو سکتی. لیکن جن گھرانوں میں یہ رائے وہ اس کو بے غیرتی اور بے حیائی ماننے کو تیار نہیں. یہ تو رسم ہے, یہ تو رواج ہے, یہ تو ہر جگہ ہوتا. اسی طریقے سے معاشرہ چل رہا, جب ہماری ماں کی شادی ہوئی تھی اس وقت بھی اسی طرح سے ہوا, جب ابا کی شادی ہوئی تھی اس وقت بھی اسی طرح سے ہوا تھا, جب دادا ابا کی شادی ہوئی تھی اس وقت بھی اسی طرح سے ہوا تھا. تو اب بات وہی, یہ ساری کی ساری چیزیں چھوٹے اور بڑے پیمانے جب انسان نسلوں میں چیز کو رائج کر دیتا تو بے حیائی کا عمل بھی بے حیائی نہیں لگتا. دلیل وہی ہے سورہ آراف میں یہ پورا واقعہ, میرا موضوع جو کہ سیرت رسول, اس اعتبار سے میں تو آپ کو بہت ہی مختصر کرتا ہوں کہ پیغمبر نے کہا کہ یہ بے لباسی کا تباہ اللہ کو پسند نہیں, اللہ اسے برداشت کرنے کو تیار نہیں. دنیا میں تو انسان کو آزاد کر دیا لیکن اللہ کو پسند نہیں. تو جواب یہی ملا, قریش والے کہتے جن کا بزنس متاثر ہو رہا تھا تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ بھائی ان کا تو پیسے کا مسئلہ, لیکن تعجب ان پر کہ جن کا پیسے کا مسئلہ نہیں ہے, جن کو ننگا تباہ کرنا پڑ رہا وہ اس کے خاطر مرے جا رہے ہیں کہ نہیں ہمارے بزرگ یہ کرتے آ رہے ہیں. چچا جان جب حج پر آئے تھے انہوں نے بھی یہی کیا تھا, چچا حضور جب آئے تھے حج پہ انہوں نے بھی یہی کیا تھا, نانا حضور جو آئے تھے انہوں نے بھی اسی طرح سے کباب کیا تھا. یہی جملے ہوں گے, یہی الفاظ ہوتے. آج سورہ آراف نے اس کا جواب بھی دیا کہ بہرحال یہ تکلیف بزرگوں کی تکلیف, اب یہاں بھی ایک عجیب بات, مشتہد کی تکلیف تو کوئی تیار نہیں جس کے بارے میں پتا ہے کہ 80 سال اس نے حوض علمیہ میں گزارے, اور جاہل مطلق انسان کی تکلیف آگے بند کر کے کیے جا رہے کہ ابا نے کہا اور ابا نے کہا اور خدا نے کہا اور پپا نے کہا. تو قرآن نے اس تکلیف کی مذمت کی ہے کہ وہ بات کا مطلب کہ جب تک مسلمانوں کا مکے پہ کنٹرول نہیں ہوا یہ کبھی رسم چلتی رہے. قریش نے کہا کہ لباس صرف ہم پہنے, یہ ہے ہمارے پاس, یعنی دوسروں سے الگ کچھ طریقے. اسی میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ سب لوگ حج کرنے جاتے ہیں, ماشاء اللہ اس مجمع میں بھی خاص سے حاجی اور عمرہ کرنے والے نظر آنے لگے, اس لیے تاریخ کی یہ باتوں کا سمجھانا آسان ہو گیا. بہرحال جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ تو میری بات سمجھ رہے ہیں, اور عمرے والے میری بات نہیں سمجھیں گے, کیونکہ اب جو مسئلہ ہے یہ خاص حج کا مسئلہ. پروردگار آپ سب کو حج بیت اللہ سے مشرف کرے, یہ بات اس وقت سمجھ میں آئے گی کہ حج کے واجبات کی ترتیب کیا, باقی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے 3 واجبات. مکے سے نکل کے پہلے میدان میں جانا پڑتا ہے جس کو عرفات کہتے ہیں, وہاں پہ ایک دن گزارنا پڑتا ہے, پھر اس سے ملا ہوا ایک اور میدان ہے جسے مزدلفہ کہتے ہیں, رات وہاں گزارنا ہوتی ہے, اس سے ملا ہوا ایک اور میدان ہے جسے منا کہتے ہیں, جہاں پہ قربانی ہوتی ہے, شیطان کو کنکر مارتے ہیں, مرد اپنا سر منڈواتے ہیں, وہاں پہ 2 دن گزارنا ہوتے ہیں 2 رات, اور اس کے بعد اس سے ملا ہوا ہفتہ. تو یہ 4 میدان ایک دوسرے سے ملے, پہلے عرفات, پھر مزدلفہ, پھر منا, آخر میں مکہ. سے پہلے سے چلا رہا اسلام نے حق تک کسی کو باقی رکھا. تو اس حج کے دوران اچھا ہم لوگوں کا مسئلہ تو یہ کہ ہم لوگوں کو چھوڑی جتنے لوگ کے حج کے لیے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے پہنچتے تو مکہ ہی. تو آپ اعمال اس طرح شروع ہوتے ہیں کہ مکے سے نکل کے پہلے عرفات پورا راؤنڈ لگا کر واپس مکہ پہنچنا. قریش نے کہا کہ یہ طریقہ تو ہر قدم آ کر ایسا حج کر رہا, اگر ہم بھی ایسا حج کریں تو اس میں مزہ کیا, اس میں لطف کیا. وہ حج کہا رہا یہ تو ہماری توہین ہوگی کہ آواز کے ساتھ ہم جا کے حج کریں, یہ نہیں ہو سکتا. جیسے آج بہت سے لوگ ایسے نہیں کرتے اپنے آفس میں نمازیں چاہے فضا ہو جائے, چپراسی اور کلرس برابر میں آ کے کھڑا ہوتا سب کچھ برداشت کر لیتے, چپراسی کے ساتھ نماز پڑھے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. ایسے لوگ میں جانتا ہوں. اور جب یہ تکبر اور غرور بڑھتا یہ ہم عام مسجد میں بھی نہیں آئے, ہماری اسپیشل مسجد بنے گی ایسی جگہ جا کے دنیا کے کونے میں کہ جہاں کوئی پیدل چلنے والا آ ہی نہ سکے, کوئی آ ہی نہ سکے اور آ بھی جائے تو اس طرح سے اسے جھوڑوں کے دوبارہ اس کو آنے کی ہمت نہ پڑے. بعد میں پتا بھی چل جائے کہ اس مسجد کی نماز باطل باطل ہے تو کیا ہوں, ہم تو آئے جہاں پر اس لیے کہ آواز سے ہم کو قرار اختیار کر رہا. بہرحال جس طرح آج کل جو ماحول ہے اسی طریقے سے مسجدیں امام والے مجلسوں میں بھی ہو گیا. ایک عوامی مجلس ہوتی ہے, ایک وی آئی پی حضرات کی مجلس ہوتی ہے. وہ ایک خیر بہرحال اپنے مقام پر یہ بات ہوگی. تو عربوں نے بھی کہا اور آباد میں تو ہر کو تو وہاں تک پہنچ جاتا, ہم وہاں پہ جائیں گے تو ہم میں اور ان میں فرق کیسے لگے گا جو بھی ہمارا حج الگ. جب ساری دنیا اور آباد میں جاتی ہم اس صحبہ میں جا کے بیٹھیں گے, اکیلے اکیلے ہوں گے, ہاتھ سے حج کریں گے, کوئی وہاں پہ ہوگا ہی نہیں. یہ انہوں نے طریقہ بنایا. سورہ بقرہ کے اندر جو آیتیں ہیں حج کی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی, حج کرنے والوں کی سمجھ میں نہیں آتی, اس میں یہ کہ جب تم حج شروع کرو تو عرفات جاؤ پھر مزدلفہ پہنچو. قریش نے جو جھیلے ہم تو عرفات نہیں جائیں گے, وہ عوامی جگہ لوگ آتے ہیں, عام لوگ آتے ہیں, چپراسی اور بلا قسم کے لوگ آتے ہیں, ہم تو بیٹھیں گے مزدلفہ. اور پھر اس کے لیے بہانہ بھی بنائے. جب ایسی بات کہنا جو ہے وہ تو کسی کی ہمت نہیں, بہانہ بھی بنائے جی جیسے یہاں بھی بھائی آپ مسجدوں میں لگا ہم کچھ صحیح نہیں ہے, کچھ دریاں وغیرہ پھٹی ہوتی ہیں, کچھ قطاریں صحیح نہیں ہوتی ہیں, کچھ نمازوں کے ٹائمنگ کا ٹھکانا نہیں ہے. تو الگ ہم نے اس لیے نظام کیا کہ وہاں ہر کس کے کوئی سیٹ ہوتی ہے. باہر جب کوئی آدمی گناہ بھی کرتا تو گناہ کے لیے کوئی شرعی دلیل لے کے آتا تاکہ لوگوں کو کنوینس کر. قریش نے کیا کہا, ہم نسل ابراہیم, ہم نسل اسماعیل. جب یہ تو سمجھانا بڑا مشکل ہو رہا ہے میرے لیے, کوشش کرتا کہ اللہ نے مکے اور اس کے چاروں طرف کے علاقے کو حرم بنایا. حرم کا مطلب ومن دخلہ کان آمنا, جو اس میں داخل ہو گیا اسے امان. یعنی وہاں پہ آپ گھاس کی ایک پتی بھی نہیں توڑ سکتے, وہاں پہ آپ ایک چیونٹی کو اور ایک کھٹمال اور مچھر کو بھی نہیں مار سکتے. اور خاص وہ خالی مکہ نہیں, نہ ہے مکے کے چاروں طرف کا علاقہ. جو حدیث سے معتبر ہے کہ جب خانہ کعبہ بنا کے شروع میں خانہ کعبہ نہیں تھا, جب آدم آئے حضرت جبرائیل جنت سے صرف یاقوت, یاقوت ایک پتھر ہے قیمتی پتھر, صرف یاقوت کا خیمہ لے گیا. وہ خیمہ لگا دیا جہاں پہ آج خانہ کعبہ. جب رات ہوئی ہے تو خدا دیتا. انہوں نے یہ سوچا کہ ہم عام لوگوں کے ساتھ داخل نہیں ہوتے اور آباد میں ہم بڑے بن جائیں گے, ہم عام لوگوں کی طرح سے حج نہیں کریں گے, کپڑے پہنیں گے ان کو بے کپڑے کا کر دیں گے, ہم بڑے بن جائیں گے. لیکن بہرحال احمد تو ہے جو لوگ ان چیزوں کے اندر آ جاتے ہیں, جن کو یہ حق مل جاتا کہ تم قریش کی طرح سے چل سکتے ہو, ان کا لقب ہے احمد. احمد کا مطلب پورے عرب کی عبادت تو ان سے ہٹ کر اپنے لیے نیا طریقہ عبادت بنا. دیکھیے قریش کا حق, قریش کہتے ہیں ہمارا حق, ہم جس کو اجازت دے دیں تو ہمارے ساتھ آ سکتا. تو جس جس قبیلے سے قریش کی رشتے داری ہو جاتی, بیٹی لی بیٹی دی, ان کو بھی قریش اجازت دے دیتے. اب اندازہ کیجیے بنو مستحل مدینے سے نام مندر کے واسطے تو بڑا طاقتور قبیلہ اور ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ عزت والا قبیلہ, کیونکہ یہ احمد کے دائرے میں آ گئے, قریش کے ساتھ ہی بن گئے. ان کو وہی سارے اسٹیٹس اور وہی ساری پی آئی پی کی سہولتیں مل گئی جو قریش والوں کی, جن کو یہ لقب مل جائے وہ بہت بڑے بن جاتے ہیں اپنے علاقے. اتنا بڑا قبیلہ پیغمبر علیہ السلام کے خلاف آ رہا, ان کو تکبر بھی بہت زیادہ, اور اب تک کی گفتگو سے اتنا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ احمد کے لوگ ہوتے ہیں ان سب کی قریش سے رشتے داری. چنانچہ قریش نے ان کو بھڑکا دیا. اچھا, قریش کی منصوبہ بندی مکمل ہو گئی. بس آخری زحمت ہے اس بارے میں کہ تین مہینے کے بعد قریش کو مدینے پہ جنگ خندق کے لیے آنا. اب وہ چاہتے ہیں کہ تین مہینے کے دوران میں مسلمانوں پہ حملے ہو جائیں اور کوئی بڑا قبیلہ حملہ کرے, تاکہ مسلمان اتنے پریشان کہ پھر اگر ہم آگے حملہ کریں گے تو مسلمان بالکل ہی ہمارا مقابلہ نہ کر سکے. ایک اچھی اسکیم, ایک اچھی سازش, ایک اچھی پلاننگ, ایک اچھی حکمت عمل, دشمن کی بات بھی ہو لیکن جو اچھی چیز ہے اس کی تعریف کرنا. اتنا تیاری کے بعد کیا علماء سے مجلس میں سنتے ہیں کہ جنگ کے خندق میں سارے عرب کے فقیرے آ رہے ہیں, مگر پھر بھی قریش کے ڈر ہے کہ آپ اس سے پہلے ایک مرتبہ اور مسلمانوں کو لڑا دو اور کسی بڑے فقیرے سے. اب تک کی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بڑے فقیرے سے تاکہ مسلمان پھنسے ہوئے. اب غزوہ بنو مستحلب شروع ہو رہا, تیار کیا جا رہا, اور پتا نہیں بلکہ ہمارا جو عقیدہ, یہ جو اب بات میں کہنے جا رہا ہوں, یہ عام لوگ اس کو قبول نہیں کرتے, قبول کرے نہ کریں, ہمارا عقیدہ شیخ عطا سے کنگی نے بھی ممتاز اعمال میں لکھا, علامہ مجلسی نے بھی بہار میں لکھا, علامہ تبرسی نے بھی آلام الورا میں لکھا کہ اس سالج انسانوں کے ساتھ جن بھی شریک ہو. جناب کے قصبہ بنو مستحلب پہلا قصبہ ہے تاریخ اسلام کہ جہاں پر جنہوں نے بھی مسلمانوں پہ حملہ کیا, اور قریش اور غزوہ بنو مستحلب والے جو تھے وہ خاندان بنو مستحلب, وہ تو تیار ہی تھا. جب لشکر اسلام جن پہلے دنوں سے مقابلہ ہوا, پھر انسانوں سے مقابلہ ہوا, تو جن بھی تعداد میں شریک ہوں گے, کیونکہ معصوم کا جملہ کہ جنہوں میں تمہاری طرح سے مومن ہوتے ہیں کافر ہوتے ہیں, جو مومن جن ہے وہ مومنوں کی مدد کرتا ہے, جو کافر جن ہے وہ کافروں کے پاس جاتا, یہ باقاعدہ حدیث ہے معصوم. وہ اسلامی لشکر ساڑھے تین مہینے تک پیغمبر نے اطلاعات جمع کی کہ واقع لشکر تیار ہو رہا. اچھا, ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہے کہ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی, پیغمبر دل میں غیب رکھتے ہیں کہ اس سب تیاریوں کی ضرورت اور ساڑھے تین مہینے تک انتظار اتفاق دیکھی کہ اسی مضمر کا جو مستلف کے آخر میں ایک واقعہ چوتھا پیش آ گیا. تین تو اہم درد ہے, چوتھا ایک واقعہ پیغمبر کا ایک اونٹ کھو گیا, پیغمبر اس کو ڈھونڈ رہے تھے, اور اس وقت یہاں سے تقریباً 40 میل دور مدینے میں منافق مر گئے. پیغمبر نے اعلان کیا کہ منافق مر گئے, فوراً ہی لوگوں نے مذاق اڑا دیا. ابھی تو رسول کہہ رہے ہیں میں اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں, جسے یہ اونٹ کتنا 100-200 گز میں ہوگا, جسے 100 گز کی اطلاع نہیں ہے وہ 40 فٹ کی اطلاع دے رہا ہے کہ منافق مر گیا. ارے اگر آئی میں گئے تو یہ بتاؤ کہ اونٹ کہاں, وہاں کی بات کیوں کر رہے ہیں. ماض اللہ یہ بھی اعتراض رسول پر اسی لڑائی میں ہوا. تو میں پہلے ہی یہ کہہ دوں کہ آپ کو بھی شاید تعجب ہو کہ رسول جو علم غیب رکھتا کہ ساڑھے تین مہینے کی تک تحقیق کیوں کرتے ہیں. اس کا جواب اسی واقعے میں ملے گا, وہی واقعہ جب میں اونٹ والا واقعہ سناؤں گا. خیر, ساری اطلاع جمع ہو گئی. دو شعبان 5 ہجری کو جنگ خندق سے تین مہینے پہلے لشکر اسلامی چلا. اب یہ لوگ جا رہے ہیں غزوہ بنو مستحلب کے لیے, اس کنویں کے پاس جس کا نام ہو رہے تھے. ابھی وہاں سے شام کا وقت بھی نہیں کہ لشکر رکے تو صبح کا وقت جو اللہ کے وقت نے لشکر پر روکا. پیغمبر نے کہا تمہیں ٹھہر جاؤ کہ تمہیں نہیں معلوم. اور جنہوں کے مقابلے کی بات ہے سوائے علی کی اور کون اس ذمہ داری کو انجام دے سکتا؟ سر یہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دی, اور میں انسانوں سے بھی سوائے علی کی کون لڑا؟ ان لوگوں کے تو لوگ لڑے جو بیچارے گرفتار ہو کے آ گئے, ہاتھ پاؤں بندے ہیں, رسی میں جکڑے. اس وقت تو بہت جوشیلے مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول حکم دیجیے کہ اس کی گردن اڑا دیں. میدان جنگ میں لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. یہ جو جملہ میں نے کہہ دیا یہ بھی اس لیے کہا کہ اس کا واقعات ہی دفاع ہے کہ جب کسی جوشیلے مسلمان رسی میں بندھے ہوئے انسان کی گردن اڑانے کی بات کی, لیکن میدان سے وہی شخص پیچھے ہٹ کے آ گیا. بہرحال علی کو بلایا گیا اور علی کے سپر فواد میں کیے گئے, کہا کہ جا علی اور جا کے جنوں سے مقابلہ کر. اچھا ایک بڑا مسئلہ میرے مولا کے معاملے میں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ کہ مولا کے ذات سے کچھ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ اگر انسانی ذہن سے مسلسل جھٹکے نہ دیے جائیں تو لوگ دوپہری کی طرح ہر شخص علی کو خدا مان بیٹھے. آپ اکثر واقعات میں دیکھیں کہ جب کبھی کوئی ایسا واقعات پیش آیا اس میں علی کا کوئی اہم ترین موجودہ سامنے آتا تو کوئی نہ کوئی ایسا جملہ بھی کہہ دیا گیا جس سے یہ اندازہ ہو جاتا کہ مجھے خدا نہ سمجھنا یا علی کو خدا نہ سمجھنا. کہیں پہ کوئی نماز پڑھ لی جاتی, نماز خود اس چیز کا اعتراف ہے کہ علی خدا نہیں, کیونکہ جو خدا ہوتا ہے وہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتا. کہیں پہ جیسے خیبر میں پوچھا گیا مولا کی طاقت کو دیکھ کے عرب کے ذہن چھترا دے تو فوراً علی نے کہہ دی کہ میں نے سر خیبر کو اپنی جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا, یہ روحانی طاقت ذہن میں یہ تصور یہ خیال نہیں خدا نہیں, یہاں بھی یہی ہوا. اور یہ اصول کئی جگہ ہر تقریباً ہر موجودے میں کام آتا, لیکن ہر جگہ پہ اس کو علماء نہیں کر سکتے ہیں اپنی کمی کی وجہ سے. آخری جملے اللہ کو بھیجا جا رہا, وہ قابل علی کو بلایا گیا. پیغمبر نے کہا ہے علی کہ میں کچھ تمہیں اللہ کے خاص نام بتا رہا ہوں, ان ناموں کو پڑھ کے جنہوں پہ حملہ کر دیں. اچھا باقی لشکر تو نہیں پتا, وہ تو صرف اتنا دیکھ رہے کہ ہم دور کھڑے ہیں اور وہاں رسول اور علی علی کے جانے سے پہلے میٹنگ ہو رہی. پھر اس کے بعد علی کے ساتھ کے ساتھ بھی کیے گئے لشکر آگے بڑھا, جنہوں سے میرے مولا کی کئی لڑائیاں ہوئی. یہ سب سے پہلی لڑائی, اس سے پہلے روایتوں میں یہ ہے کہ بدر میں بھی جن آئے تھے لیکن وہ انسانوں کے ساتھ تھے. یہ پہلی لڑائی ان مانوں میں کہ جن جن بن گیا کسی انسان کے ساتھ تھی. اب ایک مرتبہ سو سپاہیوں کو لے کے علی آگے بڑھے. چلتے چلتے ایک وادی آ گئی جس کے درمیان جن جنہوں کا عام طور پہ ٹھکانا بھی ویرانہ پہاڑ جنگل اور وادیاں ہوتے, شہروں میں جن نہیں رہتے. بہرحال وادی کے قریب پہنچے میرے مولا, سو آدمیوں سے کہا کہ تم وادی میں قدم تو رکھنا لیکن بس وہیں رک جانا, آگے نہ بڑھنا. برا بھی لگا لوگوں, ہمیں کیوں روکا جا رہا, چلے رہے کے ساتھ. پہلے ہی جیسے ہی وادی میں قدم رکھا پہلے قدم سے سو آدمیوں کا لشکر رک گیا اور میرا مولا ایک مرتبہ تلوار لے کے آگے بڑھا. اس دوران سو آدمیوں میں کچھ ایسے تھے جو ناراض تھے کہ ہمیں کیوں روکا گیا, وہ آگے بڑھنا چاہتے. ایک دم اس انداز سے شور دھماکہ چیخنے کی آواز آئی, ایک ایسی چیخنے کی آواز جہاں ہم اور آپ تو بیٹھ کے سمجھ بھی نہیں سکتے کہ سو کے سو آدمی خوش خاصی زمین پہ گر پڑے. خالی وہ آواز سو, خالی اس آواز کا سننا ایک مرتبہ جسم پہ تھرتھری چھا, ٹانگیں کانپنے لگی, تلواریں چھوٹ گئی, سو کے سو آدمی زمین پہ ڈھیر ہو. یہ وہ سو آدمی ہیں جنہیں خاص طور پر علی کے ساتھ بھیجا جا رہا, مگر جن بہرحال اس سے پہلے خیبر تاریخ کر دیں گے. سو آدمی تو غش کھا گئے, کچھ کو ہوش ہے لیکن ٹانگوں میں طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے. میرا مولا تلوار لے کے آگے بڑھ اور ایک ہی جملہ دوہراتے ہوئے علی تلوار چلا رہے, انا علی ابن ابی طالب وصی رسول اللہ ہے وقت ہم میں ہے, میں ابو طالب کا بیٹا علی رسول خدا کا وصی بھی ہوں اور ان کا چچا زاد بھائی بھی ہوں. یہ کہتے جاتے تلوار چلاتے جاتے, میرے مولا کی تلوار ٹکرائی کچھ چیزوں اور ایک مرتبہ دھوئے کے بادل نمودار ہوئے. یہ علامہ مجلسی کے الفاظ ہیں جو بہار الانوار سے میں پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ دھوئے کے بادل نمودار ہوئے, کچھ مسلمان جو زمین پہ گرے ہیں مگر آگے کام کر رہی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ دھوئے کے بادلوں کالے حبشیوں کی شکل کے کچھ لوگ نمودار ہوتے ہیں, خیبتناک شکل, ڈراؤنی شکل. علی کی تلوار چلنا شروع اور میرا مولا کچھ بڑھتا بھی جا رہا اور ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ کوئی باقی بچا ہے اس میں اس علاقے کے زندہ تو میرے دربار اس کو چھوڑے گی نہیں جب تک بھاگ کے آنا کافی نہیں. انسان بھاگ کے آتے ہیں تو میرا مولا چھوڑ دیتا جنہوں کو نہیں. جو یہاں ہے بھاگنا بھی چاہے تو میری تلوار اس کو نہیں چھوڑے جب تک کہ یہ کہ کافی کا خاتمہ نہیں ہوگا یہ اس وادی سے باہر نہیں نکلے گا. یہ کہا. اب یہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے یہ کہا ہے اور واپس آ گئے. ابھی اعلان کیا کیا کہ اگر کوئی بھاگ بھی رہا ہے تو میں اسے بھی چھوڑوں گا. کافر جن ہے کافر جن بخشا نہیں جائے گا. مسلمان کافر انسان ہے تو وہ بھاگ جائے تو اس کی جان چھوٹ سکتی ہے. واپس آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہوش آ گیا. یا میرا یہ کیا ہو رہا تھا بھاگ اسی لیے میں نے تمہیں منع کیا. میں تو تمہیں پانی میں بھی لے کے جا رہا تھا لیکن تمہیں لوگ بات پہ اعتراض کرتے اس لیے تمہیں ایک قدم اندر آنے کی اجازت نہیں. لوگوں نے خبر دیکھا یہ بھی جہاں ابل حسن یہ جن تو بھاگے آپ کے سامنے اعلان آپ نے کیا کہ ہم میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں پھر آپ واپس کیوں ہوں گے. میرے مولا نے مسکرا بھی کہا رسول کے پاس پہنچو گے تو اس کی وجہ تمہیں معلوم ہو جائے. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جتنا بھی میں نے جنوں کا بدلیام کیا یہ جو جن میری تلوار سے کرے یہ فقط اس لیے کہ خالی تلوار نہیں کر رہی میں خدا کے چند مخصوص ناموں کو بھی دوہرا رہا. لوگوں نے حیران ہو کر کہا کہ وہ کون سے نام کہا جب میں آ رہا تو میرے رسول نے مجھے اللہ کے چند خاص نام تعلیم دی اور کہا کہ ان ناموں کو پڑھتے ہوئے تلوار چلا تاکہ اس کے بعد یہ تلوار جنوں کی گردن بھی کر ورنہ جن بہر حال آپ کے بنے ہوئے تلوار عام تلواروں کی گردن نہیں کاٹ سکتے مگر یہ اس میں خدا کے برکت یہ تلواروں کے گردنوں کو کاٹے گی اور چلو پیغمبر کے پاس. دیکھیے تین چیزیں ہو گئے چھوٹے سے واقعے میں جو ابھی لڑائی شروع ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. ابھی وہ غزوہ بڑی مستحد پہ شروع نہیں ہو. یہ تین چھوٹی باتیں ہو. پہلی بات لوگ حیران کہ علی کہتا ہے کہ میں کسی فرار کرنے والوں کو چھوڑوں گا نہیں واپس کیوں آؤں. کیا بغیر علی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کا جواب تو ہم قریب ملے. دوسری بات کہ ایک مرتبہ یہ ذہن میں یہ خیال ڈال دیا ہے کہ دیکھو علی خدا نے تصور ہے خدا اس کیوں کہ ہم اور آپ لوگ پھر بھی بہرحال توحید کے تقاضوں کو جانتے ہیں. اربوں اتنے سارے خدا بنا رکھے کہ ان کے نزدیک سورج خدا چاند خدا پہاڑ خدا صحرا خدا پیڑ خدا پتے خدا گائے خدا پانی خدا یہ اس وقت بڑا مشکل تھا. ہمیں ذہنوں سے سارے خیالات تو نہیں نکلے جن تمام چیزوں کو وہ خدا ماننے والے اور اصلی خدا کو بھی مانتے علی کے خدا ہی ان کے ذہن میں نہ بیٹھے. فوراً کہہ دیا کہ خدا کا نام تھا کہ جس کی مدد سے میں نے جنوں کا خاتمہ کیا. خیر لے کے واپس آئے. جیسے ہی وہ جو اصلی لشکر رکا ہوا اور وہ حیران ہے کہ علی اور سواد نے کہاں بھیجے گا ان کو ابھی کچھ نہیں معلوم کہ یہ جنوں کا مقابلہ. جیسے ہی علی وہاں پہنچا پیغمبر نے پہلے تو آگے بڑھ کے مبارک بات دی کہ علی مبارک تمہاری تلوار سے کافر جنوں کا خاتمہ ہوا. اور سنو ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی وادی سے کچھ جن یہاں آئے تھے اڑتے ہو اور یہاں آنے کے بعد اسلام قبول کر گئے کلمہ پڑھ گئے اور اس سے پوچھ گئے کہ اب تو علی ہمیں قتل نہیں کریں گے. جب میں نے تصدیق کی تو پھر یہاں سے وہ واپس اپنے گھروں کی جانب گئے. میرے مولا نے سو آدمیوں کے لشکر کو دیکھا بس یہ کہانی کا اعلان وہ علی کا اعلان تھا. یہ وجہ تھی کہ علی نے آخر ان کا مقابلہ کیوں نہ کیا. وہ بھاگے نہیں وہ سب آگے یہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے گئے. یہ جنوں کا مسئلہ ہم انسان ہیں. یہ واقعہ کو صرف اس لیے سنایا گیا تاکہ اندازہ ہو جائے کہ انسانوں کے ساتھ پیغمبر کو ان طاقتوں کا مقابلہ بھی کرنا پڑ رہا. لیکن اصل لڑائی جو ہے وہ ابھی شروع نہیں ہوئی. اور یہ اہم لڑائی ہے غزوہ بنو مستلب جس میں تین ایسے اہم ترین اسباب جس کے لیے آپ کی خصوصی توجہ چاہیے. لیکن وہ انشاءاللہ آئندہ آج کی تقریر میں اختتام کو پہنچی. کچھ مسائل دوران تقریر کو آ گئے لیکن باقاعدہ طور پہ مسائل آپ کی خدمت میں آج پیش نہیں کیے گئے اس لیے کہ مجھے اندازہ تھا. یہ تو پچھلے ہفتے نہ رہا تو کچھ لوگوں کا سلسلہ بھی اس لیے ٹوٹ گیا ہوگا کہ پتا نہیں کہ میں کراچی آیا نہیں آیا. لوگ سہمت اٹھا کے آیا اور تقریر نہ. اور پھر یہ بھی کیونکہ ان راتوں میں سردیاں بہت زیادہ رات گئے تک تقریر ہوتی ہے 10:30 بج رہے. کچھ لوگ اس لیے بھی نہ آئیں گے اس لیے مسائل کی میں تفصیل میں نہیں جاتا. کچھ اہم مسائل میرے پاس پہنچے ہیں. آج کل بات صاحبان ایمان کی خواہش پر ایک کتاب لکھی جا رہی آیت اللہ کوئی کے وہ مسائل جو موضوع میں اور ان کی عام کتابوں میں نہیں. اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ لوگوں سے مسائل لیتا ہوں، اگر کسی کے پاس کوئی ظاہر مسئلہ آیا، داڑھی کے بارے میں چار پانچ مسئلے بحرین سے کسی مرد مومن نے بھجوائے، اہم مسئلے سے میرا دل چاہا کہ میں ان کو بیان کروں، لیکن اب یہ انشاءاللہ آئندہ، آج تو وقت ختم ہو گیا، آج صرف یہ جملے کی وضاحت اور گفتگو اختتام کو پہنچے گی۔ دو ہفتے پہلے ان تقریر میں نجاست و طہارت کا مسئلہ آ گیا، جلدی کی وجہ سے غالباً لفظ واضح نہ ہو سکتا۔ مسئلہ یہ تھا کہ خود پیشاب اگر کبھی جسم یا کپڑے میں لگے، خود پیشاب، تو دو مرتبہ دھونا واجب، دو مرتبہ دھونا پڑے گا۔ البتہ پھر جسم میں آگے قلیل ہے یا آگے کرو ہے، الگ مسئلہ اس کو چھوڑ دیے، کپڑے کی بات ابھی مکمل کر لیں کہ کپڑے میں خود اگر پیشاب لگے، پیشاب ہونا چاہتا تھا کہ دو مرتبہ سے کم میں بات نہیں، سوائے خود پیتے بچے کا پیشاب، جو نجس تو ہے لیکن ایک دفعہ میں پاک ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ پیشاب کی نجاست دو مرتبہ کی طہارت چاہتی۔ لیکن اگر خود پیشاب کسی چیز میں نہ لے بلکہ کوئی چیز پیشاب سے نجس ہو اور وہ والی چیز ہمارے کپڑے پہ لگے، اس مثال کو آسان کرنے کے کہ زمین کے اوپر پیشاب گر گیا، پھر مطلب وہ زمین سوکھ گئی، جو گیری رہی پیشاب سے اس پر کسی نے ایک گلاس پانی کا ڈال دیا، وہ پانی پیشاب والی زمین پر سے ہوتا ہوا وہ پانی کا چھینٹا ہمارے کپڑے ہیں جسے میں لگ گیا، وہ پیشاب نہیں لگا بلکہ اس پیشاب میں سے جو گلاس کسی نے ڈال دیا پانی کا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں پیشاب، ایک گلاس پانی کا یا آدھا گلاس پانی بھی آدھا گلاس ڈال دیا، اس پانی کے کچھ چھینٹے اڑ کے ہمارے کپڑے ہی ہمارے جسم پر آ گئے۔ اب دیکھیے یہ جو چھینٹے آئے ہیں، یہ چھینٹ خود پیشاب نہیں بلکہ پیشاب والا پانی، یہ جو لگے گا ہمارے جسم پر اور کپڑے پر، تو ایک دفعہ میں یہ کپڑا اور جسم پاک ہو جائے گا۔ یا یہ کہ دودھ میں پیشاب کا قطرہ گر گیا، دودھ نجس ہو، پھر ہمارے جسم یا ہمارے کپڑے پر دودھ گر گیا، وہ نجس والا دودھ، تو پیشاب نہیں لگا، وہ دودھ گر گیا۔ اب جو دودھ اگر جو نجس ہوا ہے پیشاب سے، لیکن بہار جیسے کہ کپڑے کے اوپر پیشاب نہیں لگا، دودھ لگا، نجس دودھ، یہ ایک دفعہ میں پاک ہو جائے گا۔ تو اصول کیا بنا کہ خود پیشاب اگر کسی کے کپڑے پر یا جسم پہ لگے اور اسے پاک کرنا چاہے، تو دو مرتبہ پاک کرنا لازم ہے۔ جسم میں تو خیر آپ پور کا مطلب آیا کہ آپ دلیل کا، لیکن کھلا چاہیے، اور اگر کوئی ایسے نجاست ہمارے جسم کے کپڑے پر لگے جو خود پیشاب سے نجس ہوئی، لیکن پیشاب ہم تک نہیں آیا، جیسے دودھ آیا پیشاب نہیں آیا، دودھ سے پیشاب سے دودھ سے گر کے ختم ہو گئے، لیکن بہرحال ہمارے ہاتھ میں پیشاب نہیں لگا، دودھ لگا، تو یہ ایک دفعہ میں پاک ہو جائے گا۔ لیکن اب اسی مثال کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، فرض کیجیے کہ زمین کے اوپر پیشاب گر گئے، زمین نجس، ہم وہاں سے گزرے، چپل پڑی، اسی زمین پہ گرے تو پیشاب کی چھینٹ ہمارے جسم پہ آنے لگی، یہ دو ہی مرتبہ پاک کرنا، اس لیے کہ بہار خود اگر پیشاب ہمارے جسم پر کپڑے پہ لگے، چاہے ڈائریکٹ لگے، چاہے زمین سے لگے، چاہے برتن سے لگے، چاہے کہیں سے لگے، خود پیشاب لگے گا تو دو مرتبہ پاک کرنا، لیکن اگر پیشاب نہ لگے، پیشاب پہلے کسی نجاست میں جائے، پھر پیشاب ختم ہو جائے، وہ والی نجس کی نس کو لگے تو ایک دفعہ میں پاک ہو جاتا ہے۔ پچھلی دفعہ جو مسئلہ بتایا گیا تھا، یعنی یہ مسئلہ ہو گیا آج سے تین ہفتے پہلے کا، پچھلی تقریر سے پچھلی والی تقریر کا، اس میں کچھ جلدی میں غلط فہمی کچھ ایسی بن گئی کہ جس طریقے سے بچپنے میں بہت زیادہ ہوتا تھا، نماز پڑھنا بہت مشکل ہو جاتی تھی، بچپنے کا زمانہ ہے تو خیر لوگوں کو مسائل معلوم ہو گئے، پڑھنے والے بھی ایسے ہی، پڑھانے والے بھی ایسے ہی، پرانی کتابوں کو مطلب نماز کی ہمارے بزرگوں کے زمانے کا واقعہ وہ بتایا کرتے ہیں، واجبات نماز میں سے 17 عورتیں اسی طرح لکھ دیا جاتا ہے، یعنی شرمگاہ کا چھکانا، اب اردو میں لکھتا ہے 17 عورتیں، بچے جو پڑھتے تھے ہمارے والد سے چرم محفوظ اوپا پالو یہ سب لوگ بتاتے ہیں، تو پڑھا جاتا تھا یہ 17 عورتیں، اگر آپ اردو میں لکھتے پڑھا جاتا تو 70 عورتیں، نماز کی شرائط یہ کہ 17 عورتیں ہونا چاہیے، پڑھنے والا سمجھا اچھا 70 نکاح کرنا پڑیں گے پھر نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھانے والے دینیات کے مولانا سے پوچھا انہوں نے بھی دس دے دی کہ واپس کتاب میں تو نہیں لکھا ہوا، جو کتاب میں لکھا ہے اس پر عمل کرنا، نماز جائز نہیں جب تک امام خمینی کی توضیح جب پہلی مرتبہ اردو میں چھپی تو غسل کے مسائل میں ایسے لگ رہا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ غسل کا طریقہ غسل کی نیت سے پہلے شروع کرتے ہیں وہ اب مسئلہ اگر یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے نیت کریں اس کے بعد سب سے پہلے شروع کر دیں گے لیکن یہ جو جملہ آ گیا بڑا اس طرح جاتا کہ غسل کی نیت سے پہلے شروع کر دیں گے یعنی پہلے شروع کر دیں گے بعد میں بیٹھ کے نیت کریں یہ امام خمینی کی توسیع جو پہلے دیا یہی جملہ اصل عبارت کی ہونی چاہیے تھی غسل کی نیت کر کے پہلے شروع کر دیں گے لفظ کر کے اس کے بدلے ترجمہ کرنے والا سے ڈال دیا نیت ہے کہ غسل کی نیت سے پہلے سرو گردن دھونا پھر نیچے والے سے لیکن عبارت الٹی بن گئی کہ پہلے سرو گردن دھونا پھر نیت کرنا ہے تو ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں لوگ کی نظر انداز کر دیتے تو وہ اب سے پہلے غالبا مجھے تو یاد نہیں ہے لیکن کہنے والوں نے کہا کہ میں یہ کہہ گیا کہ پیشاب کی نجاست تو دو دفعہ بات کرنا اور اگر کوئی چیز پیشاب سے نجس ہو اور پھر ہم اس سے ٹکرائیں چاہے وہ پیشاب ہی کیوں نہ ہو تو ایک ہی دفعہ بات کرنا یہ میں نے نہیں کہا تھا اگر زبان میں آ گیا ہوگا تو میرے خیالی میں مسئلہ کہ پیشاب اگر ٹکرائے چاہے ڈائریکٹ ٹکرائے چاہے دودھ سے ہو کے ٹکرائے چاہے زمین سے ہو کے ٹکرائے چاہے کپڑے سے ہم تک اگر پیشاب آ رہا ہے تو وہی مرتبہ بات کرنا پیشاب نہ آئے بلکہ پیشاب دودھ میں گرے ہو دودھ ہمارے ہاتھ کو لے گئے پھر وہ ایک مرتبہ کا مسئلہ ہے بہرحال کسی مسئلہ ذرا تکلیف تو ہوتا لیکن اس تمام تقاریر کا خلاصہ لوگ لبا کے ہی ہوتا ان مسائل کو سیکھا جائے ان کو سمجھا جائے اس کے مطابق عمل کیا جائے سیرت رسول کی ساری محنتیں یہی ہمیں درد ملے گی ہمیں کرنا کیا سیرت رسول جو دو اعتبار سے بہت زیادہ اہم اس لیے کہ تو ہمیں یہ بتاتی کہ ہمیں تمام کے تمام مسائل جو اللہ کے رسول نے شریعت ہم تک پہنچائے اس کے لیے کتنی رحمتیں برداشت کی آپ کے لیے چار منٹ کا مسئلہ بڑا تکلیف ہو گیا ہوگا جہاں کہا گیا دودھ پیشاب پانی کپڑا کیا کہا گیا لیکن یاد رکھیے یہ جو 87 دفعے رہے ہوں اور ابھی 15-20 دفعے ان شاء اللہ اور ہونے کے امکانات یہ 100-125 تقاریر میں جو آپ سیرت رسول سنیں گے جبکہ میں نے بہت مختصر کر دی تو میری اگر بات ہوگی تو 400-500 تقاریر یہ ساری محنت رسول نے کیوں اٹھائی کیا رسول اس دنیا میں اپنے اور اپنے گھرانے کی حکومت قائم کرنے ہیں جی نہیں یہی شریعت یہی فرما یہی دین یہی مسائل یہی احکام یہی ہم تک پہنچانے کے لیے پیغمبر نے اتنی محنت سے برداشت کی اور کیا آپ نے 87 ہفتے سے یہ ذکر سنا سب آپ ملا لیکن اصل مقصد جس کے لیے محنتیں ہوئی وہ یہی اسلام اور دوسرے چیز سیرت رسول کے سمجھنے سے پڑھنے سے سننے سے یہ چیز بھی واضح ہو جاتی ہے یا پھر کپڑا تو انسان سے انسان پتھر کا چلے جاتی مثلا پتھر بھی پھسل کے پانی بن جاتا پھر وہ کیسے انسان یہ جنہوں نے آل رسول پہ اتنے مظالم ڈھائے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا وجہ سمجھ میں آتی یہ مفت یہ عداوتیں یہ کینے یہ دشمنیاں یہ اتنے سالوں سے بھری چلی آ رہی ہیں سینوں کہ جو بار بار علی کبھی جنوں کا فاطمہ کرے علی کبھی پیغمبر کی حفاظت کرے پیغمبر کی وجہ سے کبھی کفار مکہ کو پورے عرب میں ذلیل ہونا پڑے جو اپنے آپ کو حضرت بنا چکے جو ہر عبادت میں لگ چل رہے وہ اپنے ذہن میں ہی رہ کے بیٹھے یہ خاندان رسالت ہے جس نے ہمیں ذلیل کر دیا اگر کہ ذلیل ہونے کی کوئی بات نہیں ان کو ذلیل نہیں کیا گیا جن کو انہوں نے دلیل کیا تھا ان کو عزت دی گئی لیکن وہ یہ سمجھ رہے کہ ہم کو دلیل کیا جا رہا جب موقع ملے گا ہم انتقام لیں گے جب موقع ملے گا ہم بدلا لیں گے اور جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے جتا کے بدلا لیا اعلان کر کے بدلا لیا کہ ہم یہ بدلا لیتے کیوں یہ انتقام ہے کس لیے یہ اتنی ساری دشمنی کہ غیر کافر مشرے ان کے سینے پی لیے جا رہے وہ برداشت نہیں کر پا رہے آج شروع کے دن جس پتھر کو اٹھاؤ اس میں سے خود دبک رہا مگر وہ ظالم وہ تقدیر وہ آنسو کو شکل وہ آخر کی مظالم اس جگہ پہ کر رہے تو پکار پکار کے کہتا کہاں ہے میرے بدر و احد کے بزرگ آپ نے دیکھیں آج میں نے ان کے خون کا انتقام کیا تو بدر و احد کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو سمجھ میں آتا کہ کتنے چلے رہے ہیں ہمارے یہاں کی نگاہ چاہے ظلم کی اہمیت زیادہ نہ ہو مگر زینب کبریٰ کی نگاہ ان کی چادر تک سے جانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑی پریشانی ہے. جیسا کہ میں اکثر آسائن کو طالب علماء کرام اکثر پڑھا کرتے کہ زینب کو کھانے پینے بچوں کی منہ پر پیار سے زیادہ اہم اس اندر اپنی چادر محسوس ہو رہی ہے. یہی وجہ کہ راہ کوفہ شام میں بھی اگر کسی مومن نے کہا شہزادی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، زینب کے بچے بھوکے اور پیاسے تھے، زینب نے کھانا نہیں مانگا، زینب نے پانی نہیں مانگا، زینب نے جب مانگی تو چادر مانگی. اور زندہ نے شام میں بھی سب کو وقت آ گیا کہ یزید بلون زینب کو زینب کے گھرانے کو سید سجاد کو رہا کرنے پہ مجبور ہو رہا ہے. اس وقت زینب نے دین ہی تو شرطیں لگائی تھی، زینب کی دین ہی تو خواہشات تھی، اور تین شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہم بہت پیاسے ہیں، بہت پیاسے ہیں، کربلا سے آج تک پیاسے چلے آ رہے ہیں، لیکن کس چیز کی پیاس؟ یہ پانی کی پیاس نہیں ہے، یہ ہاتھوں کی پیاس ہے، یہ ماتم کی پیاس ہے. شرط لگائی زینب کبریٰ نے، جب تک کہ ہم اپنے لوٹے ہوئے گھر کا ماتم نہیں کریں گے، شام سے جائیں گے نہیں، قید خانے سے نکلیں گے نہیں، ہمیں رہائی نہیں چاہیے، ہمیں آزادی نہیں چاہیے. ذہن میں رکھیے گا کہ اسی زندہ نے شام میں زینب اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اپنی نماز شب بیٹھ کے ادا کیا کرتی تھی، اور اس طرح سے کہ سید سجاد کو حیرت ہوئی، وہ بھی اماں آج یہ وقت آ گیا کہ آپ بیٹھ کے نمازیں ادا کر رہی ہیں، اس لیے کہ میرا مولا سجاد تو جانتا ہے کہ کربلا کی شام غریبوں میں زینب کبھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی. اس شام غریبہ 18 لاشوں کے درمیان ساری رات لوٹے ہوئے گھر کا پہرا دیتے ہوئے بھی زینب نے جب نماز شب پڑھی تو کھڑے ہو کے پڑھی. آج اتنی ہی کمزور ہے زینب کہ نماز بیٹھ کے پڑھ رہی. جواب آپ سنتے ہیں کہ زینب نے یہی تو کہا کہ میں بیٹا غذا اتنی کم آتی ہے، سب بھوکے رہ جاتے ہیں، میں اپنا حصہ بچوں کو دے دیتی ہوں، یعنی اتنی کمزوری ہے. پھر بھی جب رہائی ملی تو پانی نہیں مانگا، کھانا نہیں مانگا. تین ہی شرطیں تھیں جن میں سے ایک شرط ماتم کی شرط تھی تو بتا دیا ماتم کتنا ہاں، اور ایک شرط لوٹی ہوئی چادروں کے واسطے کی شرط تھی، ہمیں چادریں واپس دی جائیں. زینب زینب پردے کے ساتھ واپس جائیں گے. چادریں مانگی گئیں، چادریں خود بھی انتظام ہو سکتا تھا، مگر یزید کے لشکر سے چادریں مانگی گئیں. مانگنا کیا تھا؟ فقط یہ بتانا تھا کہ زینب کی نگاہ میں جتنا بھیجتی وہ حنم ہے جو عباس کا تھا، جتنا بھیجتی وہ تبرکات ہے جو شام غریبہ لوٹے گئے، اتنی ہی بھیجتی زینب کی چادر بھی ہے، اتنا ہی بھیجتی یہ پردہ بھی ہے، اتنا ہی بھیجتی یہ حجاب بھی ہے. اور واپس آ گئی زینب، پردہ بھی زینب کے ساتھ رہا، ماتم بھی زینب کے ساتھ. روایتیں بتاتی ہیں کہ جتنے سال شہزادی دنیا میں رہی اب ایک ہی ماتم تھا، بھائی کا ماتم، مگر ساتھ ساتھ اکثر ایک جملہ بھی کہہ دیتی تھی، آئے میری چادر. اگر یہ چادر واپس آ چکی ہے، حجاب کر رہی ہے، پردے کی حالت ہے، مگر وہ ایک سال جو کوفہ اور شام کے زندانوں میں گزرا، زینب کو اتنا یاد. اور پھر وہ وقت آ گیا کہ کسی کام سے، کسی مسئلے سے میرے مولا سید سجاد کو شام جانا پڑا، بلایا گیا یا گرفتار کیا گیا. تاریخ کی بحث کو چھوڑے، شام